جزاكم الله خير. اب ان شاء اللہ حضرت کا خطاب شروع ہونے والا ہے. تمام احتمام حضرات سے گزارش ہے کہ بڑے ہوشیار ہو کر بیٹھے تاکہ کوئی بھی کتنا پرور انسان یہاں کوئی گڑبڑ نہ کر سکے. ابھی میں حضرت کو دعوت خطاب دیتا ہوں. حضرت مولانا محمد اعظم طارق صاحب ان شاء اللہ خطاب شروع کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق قصرت فيهم الله وهو السميع العليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اهتديتم اهتديتم أو كما قال سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. انتہائی قابل سر احترام سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری اسلامی ماؤں بہنوں بیٹھوں، میرے لیے بڑی ہی مسرت اور خوشی کا یہ لمحہ ہے کہ میں اس روم میں بیٹھ کر پوری دنیا میں اپنے ہم فکر اگر کوئی میرے عقیدے اور نظریے سے ہٹ کر بھی کوئی شخص میری گفتگو سن رہا ہے تو مجھے اور بھی زیادہ اس بات کی خوشی ہے کیونکہ ہم دلیل کے ساتھ گفتگو کرنے پر یقین رکھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں دلیل سے تیز تلوار کوئی نہیں ہے، دلیل سے زیادہ مؤثر ہتھیار کوئی نہیں ہے. آپ کسی کو جبرن اپنے موقف پہ نہیں لا سکتے، مگر دلیل ایسی چیز ہے کہ جو ضدی حق فرم اور دشمن بڑے سے بڑے مخالف کو بھی قائل کر دیتی ہے اور آپ کا گرویدہ بنا سکتی ہے. آج میری گفتگو کا عنوان مقام اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہے. انشاءاللہ عزیز سامعین کے لیے میری آج کی گفتگو ایک یادگار گفتگو ہوگی اور میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی کوئی بات بھی قرآن کریم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہٹ کر کسی اور حوالے سے پیش نہ کروں. ہاں، کہیں کہیں علماء امت کے فتاوی جات، ان کے اقوال جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتے ہیں، وہ میں ضرور کوٹ کروں گا. اور میں اس وقت ایک طویل غیر ملکی سفر سے واپس آیا ہوں تو میں زیادہ بات کو لمبا بھی نہیں کروں گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو دوسری قسط کے طور پر پھر کسی وقت حاضری ہوگی. مسلسل سفر کی وجہ سے مجھے تھکاوٹ بھی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں قرآن و حدیث سے ان کا تعارف کرانے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ صحابی رسول کی تعریف کروں کہ کس کو کہتے ہیں. صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، آپ کی صحبت کے پہلے فیض یاب ہوا ہو. جس شخص نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، آپ کی صحبت میں ایک لمحہ بھی اسے میسر آ گیا. دنیا بھر کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اس مرتبہ اور مقام تک پہنچ گیا کہ اب ساری دنیا کے غوث، قطب ابدال، ولی، ذاکر، عابد، زاہد مل کر بھی اس صحابی رسول کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. یہ ہے مقام صحابیت. اور دو درجے ایسے ہیں، یا یہ سمجھ لیجیے دو دنیا میں ترقیاں ایسی ہیں کہ جو باقی ہیں، عطائی ہیں، قصبی نہیں ہیں. اس کو آپ یوں سمجھیے کہ ایک بچہ ہے، वो बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, एडीसी पढ़ता है, अलीफा पढ़ता है, आलिम बनता है, डॉक्टर बनता है, ये वो तरक्की। और ये कोशिश और मेहनत पर है, कोई आदमी बहुत बड़ा साइंसदान था तो आज उससे बड़ा साइंसदान पैदा हो जाएगा, डॉक्टर कोई बहुत बड़ा उससे बड़ा डॉक्टर पैदा हो जाएगा। इस मैदान ऐसा है कि जो मेहनत जितनी ज्यादा करता है वो इतना ज्यादा आगे जाता है। तो इस मैदान में हर शख्स को हक हासिल है कि वो मेहनत के साथ, कोशिश के साथ इतना कदम आगे बढ़ा ले कि दूसरे आदमी के ऊपर तनकीद कर सकता है, उसकी तहकीक को गलत साबित कर सकता है, उसकी बनाई हुई थ्योरी को तोड़ सकता है, उसके उसूलों को जो है वो दुनिया के सामने गलत साबित कर सकता है। लेकिन एक तरक्की वो है जो ऊपर से नीचे को होती है, ये वादी तरक्की कहलाती है। ये अली तरक्की होती है जो मेहनत और मुशक्कत से हासिल नहीं होती, बल्कि ये वो है कि सआदत बजोर बाजू नीस का न बख्शन खुदाए बख्शुंदा, ये अकाय रब्बानी से होती है। पहली तरक्की नबूवत वाली है। नबूवत तस्वीर नहीं है कि आदमी मेहनत करे, तस्बीहात करे, फिक्र करे, अजकार करे और नबी बन जाए। जिसको अल्लाह ताला चाहे उसको नबूवत के मनसब पर फाइज कर दे और जिसे चाहे उसको रिसालत और उसको पैगम्बरी का उहदा नसीब फरमा दे। कोई शख्स अपनी मेहनत से न नबी बन सकता है, न पैगम्बर बन सकता है, न रसूल बन सकता है। जिसके लिए नबूवत का दर्जा अकाई दर्जा है, कोई अपनी मेहनत से नबी रसूल नहीं बन सकता। इसी तरह सहाबियत का मकाम भी अकाई और वहबी मकाम है। कोई शख्स अपनी मेहनत और कोशिश से किसी सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता और सहाबी नहीं बन सकता। आज दुनिया में सानी अबू हनीफा पैदा हो सकता है, आज दुनिया में इमाम बुखारी से बड़ा कोई हाफिज़ुल हदीस पैदा हो सकता है, आज दुनिया में कोई बड़े से बड़ा फकीर पैदा हो सकता है, मगर सारी दुनिया मिलकर चाहे कि आज कोई बिलाल के हम मर्तबा पैदा कर दे, किसी माँ के अंदर कोई माँ दुनिया में अब ऐसी है ही नहीं है जो हजरत बिलाल या किसी छोटे से छोटे सहाबी के मुकाबले में कोई बेटा जन्म सके। सहाबी रसूल जिसको रसूलुल्लाह सल्लम की सोबत हासिल हुई ईमान की हालत में, ये क्या इत्तफाकी तौर पर आदसाती तौर पर ये लोग सहाबा बन गए थे? हरगिज़ नहीं। नबी पाक सल्लम का इरशाद है, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तारली असहाबी, अल्लाह ताला ने सारी कायनात से जिस पर मेरा इंतखाब किया, मुझे इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, खातिमुन नबीयीन, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, रहमतुल लिल आलमीन के तौर पर जिस तरह अल्लाह ने मुझे चुना और अपने नबूवत का ताज मेरे सर पर रखा, उसी तरह अल्लाह ने मेरे लिए मेरे सहाबा को भी चुना है। हदीस के अल्फाज पर गौर कीजिए, सहाबा को अल्लाह ने चुना है हुजूर के लिए, तो सहाबा अल्लाह का इंतखाब है। ये इंतखाब हमारे यहां होता है, जैसे आप जानते हैं मुझे भी लोगों ने मुंतखब किया, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एनटीए मुंतखब होता है, कोई इसी तरह मुंतखब होता है, काउंसलर मुंतखब होता है, कोई नाजम मुंतखब होता है। ये अवाम का इंतखाब है, लोग चुनते हैं, लेकिन लोगों के चुनाव में गलती हो सकती है और होती रहती है। आज लोग एक को वोट दे रहे हैं, कल दूसरी पार्टी को वोट दे रहे हैं, आज एक उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं, कल दूसरे को दे रहे हैं, जिसको वोट देते हैं बाद में लोग उसको गालियां देते हैं। अब कोई आदमी पूछे, कल तो तुम जनाब उसके बैनर लिखवा रहे थे, कल उसके लिए वोट मांग रहे थे, उसके सपोर्टर थे, उसकी तारीफ में जमीन आसमान के खिलाफे मिला रहे थे, आज जब वो मेंबर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली या नाजिम बन गया है तो आप उसको गाली भी देते हो? क्या देखिए, वो बड़ा जमीन फरोश निकला, वो बड़ा बेईमान निकला, उसने हमारे वोट को बेच दिया। भाई आपने ऐसे आदमी के साथ क्यों दिया? कहते कि हम अलाम गैर नहीं थे, हमें नहीं पता था ये मन का इतना छोटा है, हमें नहीं पता था ये इतना घुसल है। तो इंसानों के इंतखाब में गलती हो सकती है, लेकिन क्या बहसियत मुसलमान हमारा अकीदा यह है कि खुदा से गलती हो सकती है? हर चीज नहीं है, सहाबा खुदा का इंतखाब है, खुदा से गलती नहीं हो सकती। यही वजह है कि कब्र इकराम के दुश्मनों को फिर आकर यह अकीदा रखना पड़ा कि अल्लाह से गलती हो जाती है। पढ़िए उनकी किताब उसूल काफी में, तो बाबुल बदा, ये अकीदा बदा अल्लाह के बारे में रखते हैं। क्या मतलब? कि अल्लाह को गलती हो जाती है, अल्लाह से गलती हो जाती है, खुदा भूल जाता है और खुदा को अपने फैसले बदलने पड़ते हैं। जिनके खुदा भूल जाता है, जिनका अकीदा अपने खुदा के बारे में ऐसा है, वो कुछ कह रहे हैं कि उनकी बात का कोई असर नहीं है, उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे वो खुदा के बारे में अकीदा रखते हैं, जैसे उनका खुदा होगा वैसे ये होंगे,
ہمارا خدا نہ بھولنے والا ہے، ہمارا خدا نہ پچھتانے والا ہے، ہمارے خدا کے نہ فیصلے بدلتے ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے نہیں بدلتے. اور جس قوم کا خدا ہی بھی انہیں لگ جائے اس قوم کا اندر حافظ ہے، اللہ بھی اللہ بھی حافظ ہے، اللہ تو خود ان کے نزدیک بھول رہا ہے. تو بہرحال صحابہ کرام اللہ کا انتخاب ہیں. اللہ کون؟ عالم الغیب والشہادہ. اللہ کون؟ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، انسانوں کی رمزوں سے واقف، ان کی فطرت سے واقف. اس اللہ نے چن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی دیے ہیں. اس لیے کے لیے، کس لیے؟ اسلام کی شوکت کے لیے، عظمت کے لیے. قرآن پاک فرماتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے ہدایت اور دین حق دے کر اپنے نبی کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اسلام کو پوری دنیا پر غالب کر دیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقلبہ اسلام کے لیے آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جانسار اور ساتھی اس لیے دیے، ایسے جانسار اور ساتھی دیے جو غلبہ اسلام کے اس خواب کی تعبیر پوری کر سکیں، جو غلبہ اسلام کے اس مشن کی تکمیل کر سکیں، کہ دنیا میں واقعی اسلام کو غالب کر دیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے انتخاب پر قربان جائیے. اللہ نے جن لوگوں کو منتخب کر کے رسول اللہ کی صحبت میں کیا شرف عطا کیا، پھر انہوں نے واقعتاً اپنے کردار سے، اپنی قربانیوں سے اور اپنی جد و جہد سے ثابت کر دیا کہ وہ اس قابل تھے. اور دنیا نے دیکھا کہ چند سالوں کے اندر اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے گئے. ابھی 50 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا تھا، 63,65,000 مربع میل پر اسلام کے جھنڈے لہرا چکے تھے اور اسلام کا چار دانگ عالم میں علم بلند ہو چکا تھا. جس مقصد کے لیے صحابہ کا انتخاب کیا گیا تھا، الحمدللہ وہ مقصد تکمیل، وہ مقصد پورا ہو رہا تھا. اور صحابہ جس مقصد کے لیے لائے گئے تھے، انہوں نے اس مقصد کو کما حق ہو ادا کر دیا اور پورا کر دیا. اب آئیے قرآن کریم کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے ان دین کو چنا، کیا ان میں یہ اہلیت تھی؟ کیا وہ اس کے حقدار تھے؟ خود قرآن کہتا ہے سورہ فتح ہے، پر یہ سورہ فتح کو فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. یہ صحابہ وہ لوگ ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے تقوی ان کے ساتھ لازم کر دیا ہے، میں نے تقوی ان کے ساتھ لازم کر دیا ہے. اس طرح صحابہ کے ساتھ تقوی لازم ہو گیا جس طرح اللہ سورج کے ساتھ روشنی لازم کر دی ہے، اللہ نے پھول کے ساتھ خوشبو لازم کر دی ہے، آگ کے ساتھ گرمی لازم کر دی ہے، برف کے ساتھ ٹھنڈک لازم کر دی ہے. جس خدا نے آگ سے گرمی، برف سے ٹھنڈک، پھول سے خوشبو، سورج سے روشنی کو لازم کر دیا، اسی خدا نے صحابہ کے ساتھ تقوی کو لازم کر دیا. اور اللہ فرماتے ہیں وکان حق کا بھی، ساری کائنات میں سے سب سے زیادہ صحابہ ہی اس بات کے حقدار تھے. حق کا کمایا سب سے زیادہ حقدار، وہ اہلہا یہ سب سے زیادہ اہل تھے اس بات کے کہ تقوی ان کے ساتھ لازم کر دیا جائے. جس طرح پھول سے خوشبو جدا کوئی نہیں کر سکتا، سورج سے روشنی جدا کوئی نہیں کر سکتا، صحابہ سے تقوی جدا کوئی نہیں کر سکتا. بلکہ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا. تو ان کے دلوں میں کیا ہے؟ یہ کس مقصد کے لیے رسول اللہ کے قریب آئے ہیں؟ یہ ایمان جو قبول کر رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کے یہاں آنے کا غرض و غایت کیا ہے؟ اللہ جانتے تھے کہ ایسے ایسے بدبخت لوگ پیدا ہوں گے جو دنیا 1400 سال کے بعد یہ کہیں گے، جیسا کہ ایران کے کمینی نے کہا اپنی کتاب کشف اسرار میں، وہ لکھتا ہے کہتا ہے سال ہا درپن ریاست و حکومت خود رابط پیغمبر کے سپامند. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سال ہا سال تک رسول اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو چپکایا ہوا تھا تاکہ اقتدار اور حکومت حاصل کریں. اللہ نے 1400 سال پہلے ان لعینوں کا جواب دے دیا کہ یہ بات صحابہ کی نیتوں پر حملے کرنے والے آئیں گے. اللہ فرماتے ہیں تم کیا کہتے ہو؟ ان کے دلوں کا تو امتحان میں لے چکا ہوں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی، میں ان کے دلوں کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں. اللہ سے تو بتا کہ کس مقصد کے لیے آئے، ان کے دلوں میں کیا تھا؟ فرمایا اولئک هم المتقون، یہ تو سارے متقی ہیں. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، تقوی ان کے ساتھ لازم ہو چکا ہے. اولئک هم المهتدون، یہ سب ہدایت یافتہ ہیں. اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہونے والے ہیں. اولئک هم الراشدون، یہ رشد و ہدایت کے منارے ہیں. اولئک هم الفائزون، یہ فوز و فلاح پانے والے ہیں. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں. ہاں جی، یہ قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں. یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں صحابہ اکرام کے بارے میں. قرآن کہتا ہے ہدایت یافتہ ہیں, اس کو ہدایت کے منارے ہیں, پکے مومن ہیں, متقی ہیں, خدا کا لشکر ہیں, اس کو ہدایت کے منارے ہیں. اسی پر بس نہیں, پر یہ قرآن کو قرآن کہتا ہے لیکن اللہ حبب الیکم الایمان, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, خدا نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے. وزینہ فی قلوبکم, ایمان کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے. مولانا حق نواز جمہوری شہید رحمۃ اللہ علیہ امیر عظیمت اس آیت کا ترجمہ اپنی جمہوری زبان میں فرمایا کرتے تھے اللہ نے ایمان نو گانے پا کے, اللہ ایمان نو بندے لا کے صحابہ کے دل چ اتار چکیا. اور میں اس آیت کا ترجمہ وزینہ فی قلوبکم کہ اللہ نے ایمان کو مزین کر کے تمہارے دلوں میں اتارا, میں اس کا ترجمہ اپنے ذوق میں یوں کیا کرتا ہوں, اللہ نے ایمان کا میک اپ کر کے, اللہ نے ایمان کو سجا کر چمکا کر, اللہ نے ایمان کی آنکھوں میں کجلا ڈال کر, اللہ نے ایمان کے ہونٹوں کو سرخی لگا کر صحابہ کے دلوں میں اتار دیا. صحابہ کے دلوں میں ایمان اتر گیا تو قرآن کہتا ہے پھر کیا ہوا, وکر رہا الیکم الکفر, کفر بھاگ گیا, والعصیان, عصیان کا احساس بھی ختم ہو گیا, وکر رہا الیکم الکفر بھاگ گیا, والعصیان اور نافرمانی کے احساس بھی ختم ہو گئے. یہ وہ صحابہ ہیں, ایمان محبوب ہو چکا ہے, سجا کر ایمان صحابہ کے دلوں میں اتار دیا گیا ہے, کفر فسق عصیان بھگا دیا گیا ہے, دل پاک صاف ہو چکے ہیں. اولئک هم الراشدون, اللہ فرماتے ہیں یہی تو ہے رشد و ہدایت کے مینارے جن کی روشنی میں صراط مستقیم پر چلنے والے اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. یہ ہے وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. علماء کرام نے قرآن کی 750 آیات جمع کی ہیں جن میں صحابہ کے مقام کو بیان کیا گیا, 750 آیات. ایک آیت قرآنی کے لفظی معنی کا منکر بھی کافی ہوتا ہے, ایک آیت قرآنی کریم سے جو چیز واضح ہو رہی ہے اس کا انکار کرنے کا اعلیٰ کافر ہوتا ہے, تو 750 آیتوں کا منکر ہوگا 750 گنا بڑا کافر ہوگا. آپ اس انداز میں صحابہ کرام کے مقام کو اور ان کے شان کو بیان کرتے ہوئے جاتا ہے, فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ, اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو مومن درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. یہ کون مومن ہیں؟ یہ 1400 وہ جانصار ہیں جو بیعت رضوان میں حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے اس طرح دوڑ رہے تھے جس طرح پروانے شمع پر ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے ہیں. اور بیعت کس بات کی ہو رہی تھی؟ حلوا کھانے کی بیعت نہیں ہو رہی تھی. بیعت کس بات کی ہو رہی تھی؟ کوئی عہدے اور منصب کی بیعت نہیں ہو رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے, آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو, ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. جی ہاں, عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے. یہ ہے قیمت صحابہ کرام کی, یہ ہے قیمت حضرت عثمان کی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ ان عثمان قد قتل, عثمان شہید کر دیے گئے, پیغمبر نے فرمایا عثمان کے خون کا بدلہ لینا مجھ پر فرض ہے, آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو, ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے, یا میں جان دے دوں گا, اپنے ساتھیوں کو قربان کر دوں گا, یا میں عثمان کے قاتلوں کو واسل جہنم کر کے چھوڑوں گا. اور فرمایا جس نے جانا چلا جائے, جو بیعت کرنا چاہتا بیعت کرے. یہ جانوں کی بازی لگا رہے تھے, یہ جان قربان کرنے کا عزم کر رہے تھے. کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ میں تو گھر سے احرام باندھ کے نکلا ہوں, عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں, چل تیاری ہم نے کی نہیں ہے, میں نے تو گھر میں بتایا ہی نہیں ہے کہ ہم جہاد پر جا رہے ہیں, میری بچوں کا کیا بنے گا, میری بیوی کا کیا بنے گا, میرے رشتہ داروں کا کیا بنے گا. سب نے آگے بڑھ کر بیعت کی, اور اتنی زبردست بیعت کی کہ دلوں میں اتنی اللہ کی رضا اور خوشنودی اور اتنا خلوص تھا دلوں میں, اللہ فرماتے ہیں میں ان سے راضی ہو گیا. نہیں, اتنا ہی فرمایا, ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے در حقیقت خدا کے ہاتھ پر بیعت کی. اور آگے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں کے اوپر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آئیے ذرا چشم تصور میں دیکھیں کہ نیچے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اس کے اوپر ہاتھ 1400 صحابہ کرام کا ہے, اور اس کے اوپر ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے. صحابہ تو وہ مقدس لوگ ہیں جن کے ہاتھ خدا کے ہاتھ میں اور رسول اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اب مجھے بتلاؤ ان کے ہاتھ خدا کے ہاتھ میں یا مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہو, ہے شیطان کی ضرورت یا کسی کی ضرورت جو اس سے ہاتھ چھڑا سکے؟ بچہ ضد کرتا ہے, میں حج پر گیا تو میں وہاں ساتھیوں کو طے کر گیا, میں نے کہا بچہ ہے, وہ کہتا ہے میں نے حج پہ جانا ہے یا کسی اجتماع پہ جانا ہے یا بازار میں جانا ہے, تو ماں کہتی ہے بیٹے راستہ بھول جاؤ گے اور پھر پریشانی ہوگی گھر, اور وہاں رش ہے, بھیڑ ہے, کچھ لے جاؤ گے. تو وہ کہتا ہے میں ابو کی انگلی پکڑ لوں گا, تو ماں کہتی ہے بیٹے تم کمزور, انگلی چھوٹ جائے گی. تو وہ کہتا ہے نہیں, پھر میرا ابو میرا ہاتھ پکڑ لیں. اب وہ باپ بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کسی حج کے اجتماع میں حج میں لے جاتا ہے یا اجتماع میں لے جاتا ہے یا بازار میں لے جاتا ہے. شام کو بچہ واپس آتا ہے. ماں اس کے ہاں بھی گئے تھے, کتنی بھیڑ تھی, ہمیں بہت گیدرنگ تھی, بڑا رش تھا, بڑا اجتماع تھا, تم راستہ نہیں بھولے, تم گم نہیں ہوئے. تو بچہ کہتا میں کیسے گم ہو سکتا ہوں, میرا ہاتھ تو باپ نے پکڑا ہوا تھا. جب باپ کے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہے تو میں گم ہو سکتا ہوں, اور جس کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں ہو جب وہ گم نہیں ہو سکتا, وہ راستہ بھول نہیں ہو سکتا. جن کے ہاتھ خدا کے ہاتھ میں اور مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہیں وہ کیسے ہدایت کے راستے چھوڑ سکتے ہیں, وہ کیسے اشارہ اسلام سے دور رکھ سکتے ہیں. جھوٹے لوگ اور کافر لوگ ہی ہوتے ہیں. اس صحابہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں ایک الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو سارے صحابہ مرتد ہو گئے. یہ کہنے والوں تم مرتد ہو سکتے ہو, ان کے کہنے والے مرتد ہو گئے جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی, جن کے ہاتھ خدا اور رسول کے ہاتھ میں ہیں وہ مرتد ہو گئے, جن کو اللہ نے منتخب کیا تھا اسلام کی سربلندی کے لیے, ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ انصار ہوں کہ مہاجر ہوں, خدا ان پہ راضی ہو چکا ہے. یہاں الفاظ پہ غور کیجیے, اللہ راضی ہو چکا ہے, یہ نہیں کہا کہ راضی ہوگا, راضی ہو چکا ہے, وہ خدا سے راضی ہوئے ہو چکے ہیں. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ, اللہ نے جنت ان کے لیے تیار کر دی ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہو اللہ نے صحابہ کے نام جنت رجسٹری کر دی ہے, صحابہ کے نام جنت اللہ نے الاٹ کر دی ہے, جنت ان کے نام الاٹ ہو چکی, خدا ان پہ راضی ہو چکا. تو اب کہتے تھے نہیں جناب وہ تو سارا اسلام سے ہٹ گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کل یہ اسلام چھوڑ جائیں گے, لہٰذا میں ان کے لیے جنت تیار نہ کروں, ابھی سے جنت کے اعلان نہ کر, ابھی سے جنت کا اعلان نہ کروں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے. یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہا, یہ تو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں, مقصود کیا ہے کہ خدا راضی ہو جائے, خدا کی خوشنودی نصیب ہو جائے. جب تہون فضل من اللہ والزوانا, خدا کے فضل اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں, اور یہی وہ لوگ ہیں. مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل, ابھی صحابہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, ان کی مثالیں تورات میں موجود تھیں, ان کی مثالیں انجیل میں موجود ہیں. سامعین محترم, میں قرآن پاک کی الحمدللہ آپ کی گاؤں سے یہاں بیٹھے بیٹھے 250 آیات بغیر سانس لیے اللہ کی وجہ سے پڑھ سکتا ہوں جو صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتاری. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان آمن بمسلما آمن تم بھی فقد چلو, اگر یہ لوگ ویسے ایمان لائیں جیسے اے صحابہ تم ایمان لائے ہو, مسلما آمن تم بھی جیسے تم ایمان لائے ہو, اگر یہ لوگ ویسے ایمان لائیں گے یعنی منافق یا دوسرے لوگ, سب ہوں گے ہدایت یافتہ. وہ ان طلو اگر صحابہ سے منہ پھریں گے, صحابہ سے اعراض کریں گے, صحابہ کا راستہ چھوڑیں گے تو کیا ہوگا, پھر تین نواہم فی شقاق, پھر ذلت گمراہی تباہی بربادی جہنم ان کا گڑا ہے, پھر وہ شارائے ہدایت پر نہیں چل سکتے. ہاں جی, صحابہ کو چھوڑ کر کوئی اسلام کا ہیرو نہیں بن سکتا, صحابہ کو چھوڑ کر تو اسلامی انقلاب کا نمبردار نہیں کہلا سکتا. جو بےمان اپنی کتاب میں یہ لکھے کہ حضرت ابو بکر بھی خدا کے قرآن کے مخالف تھے, کشف اسرار میں لکھے, جو شخص لکھے کہ حضرت عمر معاذ اللہ اصلی کافر اور زندید تھے, کشف اسرار میں خمینی نے لکھا, اور جو یہ لکھے کشف اسرار میں خمینی کہ میں اس خدا کو بھی خدا نہیں مانتا جس خدا نے حضرت عثمان جیسے بدکماشوں کو حکومت دی, یہ تو اس خدا کو یہ سوال یہ کہ 12 سال حضرت عثمان نے حکومت کی, تو اس سے پوچھے یہ حکومت تیرے باپ نے دی تھی, خدا ہی نے تو دی. اللہ فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تو تل ملک من تشاء, اللہ ہی ہے حکومت دینے والا, کوئی اسے چاہتا ہے حکومت لے لیتا ہے, جسے چاہتا دیتا ہے. تو حضرت عثمان غنی کو حکومت اللہ نے دی, ہمارا تو عقیدہ ہے اللہ نے دی. تو عثمانی کہتا ہے میں اس خدا کو بھی خدا نہیں مانتا جس خدا نے عثمان غنی کو حکومت دی, اگر جو گالی ہے وہ تو میں نقل بھی نہیں کر سکتا. تو یہ لکھنے والے صحابہ کرام کے بارے میں یہ تو ہو گیا اسلام کے ہیرو. یاد رکھو مولانا حق نواز شہید نے فرمایا تھا جب تک میری رگوں میں خون ہے, میری جان میں جان ہے, میرا کوئی ساتھی بھی دنیا میں ہے, انشاءاللہ ہم اس جعلی اسلامی انقلاب کے نام پر جو جعل سازی ہو رہی ہے ہم اس کے چہرے سے پردے ہٹائیں گے. مجھے یاد ہے میں آج سے 12 سال پہلے رات کو سوچ سوچ کے کہا کرتا تھا یا اللہ ہمیں تو اتنی طاقت دے, ہمیں اتنے وسائل دے, ہم پوری دنیا میں جائیں الحمدللہ. اور دنیا کا شہر بھی کوئی ملک ہوگا, یورپ ہے, ساؤتھ افریقہ ہے, عرب امارات ہے, انگلینڈ ہے, آسٹریلیا ہے, امریکہ ہے, ہماری آواز بھی پہنچ رہی ہے, عملی طور پر ہمارے دورے بھی ہو رہے ہیں, اور سب جگہ جا کر ہم اس پروفیسر کے چہرے سے پردے ہٹا رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اسلام کا ہیرو کہے اور اصحاب رسول خلفائے راشدین پر کفر کے پتوے لگائے, وہ کائنات کا بدترین کافر تو ہو سکتا ہے, وہ اسلام کا ہیرو نہیں ہو سکتا. باقی تکلیف جتنی چاہے ان کے پیٹ پہ ہوتی رہے, اللہ کے وجہ سے نہ کل ڈرتے تھے نہ آج ڈرتے ہیں, نہ تو حیات خدا کے قبضے میں, عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں, یہ جیلوں میں ڈلوائیں خدا اسمبلیوں میں پہنچاتے ہیں, یہ گولیاں مروائیں اللہ پوری دنیا میں چکر لگواتا ہے, تو یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم کفر کو اسلام کے نام پر آگے نہیں پھیلنے دیں گے. ہم شراب کے اوپر اگر کوئی زمزم کا لیبل لگا کر دنیا کو شراب پلانا چاہتا ہے, کہاں تک ہمارا بس چلے گا؟ انشاءاللہ گھر گھر جا کر ایک ایک آواز دروازے پر دست رکھ دیں گے, ہاں یہ کتنا ہے, اور کتنے کی حیثیت ایک وبا بھی ہوتی ہے, جس طرح ایک زہریلی ہوا چلتی ہے وہ ہزاروں انسانوں کو بیمار کر دیتی ہے, کئی لوگ اس بیماری کے ذریعے سے لقمہ اجل بن جاتے ہیں, پھر ڈاکٹر اور طبا کھڑے ہوتے ہیں, گھر گھر جا کر لوگوں کا علاج کراتے ہیں, لوگوں کا علاج کرتے ہیں, تو یہ کتنا ہے. اس فتنے سے مجھے پتہ ہے امت اسلامیہ کو کتنا نقصان ہوا, لیکن انشاءاللہ ہم بھی قاتل نہیں ہیں, گھر گھر جا رہے ہیں. آج میں گھر میں جاؤں, میں جو یہاں بیٹھا ہوا تو کتنے گھروں میں, کتنے ملکوں میں میری آواز سنی جا رہی ہے. انشاءاللہ یہ جتنے وسائل ہیں ان وسائل کے ذریعے سے, اور جب تک ہے, اور پھر یاد رکھیں, دشمنوں سے کہتا ہوں یہ مت سمجھو کہ ایک آدم تارک کی آواز خاموش ہو گئی تو کوئی اور بولنے والا نہیں ہوگا. انشاءاللہ تمہیں میرے پیچھے ایسے بولنے والے نظر آئیں گے کہ تم مجھے بھی بھول جاؤ گے. جیسے میں نے بارہویں امام کا آپریشن کیا تو تم مولانا حق نواز جھنی کو بھول گئے ہو. ایسے ایسے پیچھے اللہ کے حضرت سے ہم نے شیر تیار کر رکھے ہیں, جو میدان میں آئیں گے تو پھر کسی گیدڑ کی جیت نہیں ہے کہ وہ میدان میں کھڑا ہو جائے. ان کے پاس قرآن و حدیث کے ہتھیار ہوں دنیا کی, میں پھر کس کی طاقت ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکے. میں نے ابھی تک سامع محترم تھوڑا سا جذباتی ہو گیا, یہ مسئلہ ہی جذبات کا ہے, یہ مسئلہ میرے ایمان کا ہے. اس مسئلے پر ہم نے جانے دیں اور دیتے رہیں گے, اس مسئلے پر ہم نے جیلیں کاٹی کھاتے رہیں گے, اس مسئلے پر ہمارے سینکڑوں ساتھی آج بھی جیلوں میں ہیں, اس مسئلے پر ہزاروں نوجوان یتیم ہوئے ہیں. ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے, ہمیں اپنے شہیدوں کی شہادت پر فخر ہے, ہمیں اپنے اسیروں کی استقامت پر. اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان جیسا ایمان لاؤ گے تو نجات یافتہ ہوگے. اور میں حیران ہوتا ہوں سامعین محترم, یہ دنیا کا ایک اصول ہے کہ آپ کو جس سے محبت ہے اس کے دوستوں سے محبت ہو, آپ کو اگر کسی باپ سے محبت ہے تو اس کی اولاد سے بھی محبت ہونی چاہیے, آپ کو کسی استاد سے محبت ہے اس کے شاگردوں سے محبت ہونی چاہیے. اور یہی وہ نقطہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ 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 کی صحابی. قسم جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں میں رونگ سے کھڑے جاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں تمہیں خدا کا واسطہ ہے, تمہیں خدا کا واسطہ ہے, تمہیں خدا کا واسطہ ہے, میں اپنے صحابہ کے بارے میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, لا تتخذوہم غرضا من بعدی, میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کو تاؤ کشمی کا نشانہ نہ بنانا. عالموں کچھ تو پیغمبر کی باتوں کا حیا کرو, رسول اللہ کتنے درد سے فرما رہے ہوں تمہیں خدا کا واسطہ ہے میں صحابہ کے بارے میں چپ رہنا, تمہیں خدا کا واسطہ ہے میرے صحابہ کے بارے میں لعنت ملامت نہ کرنا, تمہیں خدا کا واسطہ ہے میرے صحابہ تان و تشنی نہ کرنا. فمن احبہم فبحبی احبہم, فرمایا میرے صحابہ سے وہی محبت کرے گا جس کے دل میں نئے محمد کی محبت. فمن ابغضہم فبغضی ابغضہم, میرے صحابہ سے بغض وہی رکھے گا جس کے دل میں حقیقت میں میرا بغض ہے. یاد رکھو صحابہ سے محبت وہی کرتا ہے جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت. ہم صحابہ صحابہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم اور ان کی بات اس لیے کرتے ہیں, مجھے نہیں معلوم کہ ابو قحافہ کون, اس کا بیٹا کون, میں کیا جانوں خطاب کون, اس کا بیٹا کون. اور اگر آج عمر فاروق کے جوتے بھی میرے سر کے تاج ہیں, آج ابو بکر صدیق کے جوتوں پہ لگنے والی خاک میری آنکھوں کا سرما ہے, آج عفان کے بیٹے اگر عثمان غنی کا نام لینا میں اپنا ایمان سمجھتا ہوں, تو اس لیے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. ان کی عظمت ہی اس لیے کہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں. اور میں ان ظالموں سے کہتا ہوں, ظالموں تم دن رات کے 24 گھنٹوں میں بتاؤ فرعون پر کتنی لامتیں کرتے ہو, امان شدال پر کتنی لامتیں کرتے ہو, ابو لہب پر, ابو جہل پر کتنی لامتیں کرتے ہو, تو تمہیں لعنت کرنے کے لیے رسول اللہ کے صحابہ ملے؟ تم اس لیے لعنت کرتے ہو کہ وہ رسول اللہ کے صحابہ تھے؟ جو رسول اللہ کے صحابہ نہیں دشمن تھے ان پہ تو لعنت نہیں کرتے ہو، جن کا ذکر قرآن میں آیا ان پہ تو لعنت نہیں کرتے ہو، اور تمہیں لعنت کرنے کے لیے صحابہ ملے اس لیے کہ تمہیں تکلیف اثر رسول اللہ سے ہے، تمہیں تکلیف یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کے ساتھ کیوں مل گئے، ان کے ہاتھوں سے اسلام غالب کیوں آ گیا، یہی تکلیف ان کے آبا اجداد عبداللہ بن سبا عبداللہ بن قبی کو تھی، یہی تکلیف اس کی اولاد میں آج براکتن چلی آ رہی ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا مجھ سے محبت کرنے والا صحابہ سے محبت کرے گا، جس کے دل میں میرا بول جائے تو حقیقت اس کے دل میں صحابہ کا بول۔ اور پھر آئیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ واقعہ بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے، تعلم دیوبند کے مفتی اعظم مفتی محمود گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے پسکت تھا، جب ان کے خدمت میں پیش کیا گیا جو مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ نے لکھا تھا، اس استقبال میں انہوں نے یہ پوچھا کہ صحابہ کرام کے بارے میں جو سب کرتا ہے، گالی دیتا ہے، توہین کرتا ہے، ان پہ لعنت ملامت کرتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مفتی محمود گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جب فتویٰ دیا کہ یہ لوگ کافر ہیں، قرآن و حدیث کے دلائل دیے، تو ساتھ ایک واقعہ نقل کیا جو واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں بس یہ حدیث دے رہے تھے، وقت کا خلیفہ پرتگال سے لے کر چین کی دیواروں تک جس کی حکومت تھی خلیفہ ہارون رشید آ رہا ہے، مسجد نبی میں آیا، امام مالک اپنے دس حدیث میں مصروف ہیں، اس نے دو رکھتے پڑی، حضور کی قبر مبارک پر جا کر سلام پڑا، امام مالک کی مجلس میں آ کر بیٹھ گیا، جب مجلس برخاست ہوئی تو ہارون رشید نے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، امام مالک نے فرمایا پوچھو کیا سوال ہے، کہنے لگا حل من صبا اصحاب رسول اللہ فی الفی حقن، کیا جو شخص صحابہ کرام رسول اللہ علیہم اجمعین پر سب کرتا ہے، صحابہ کی توہین کرتا ہے، کیا سرکاری بیت المال میں سرکاری خزانے میں اس کو کوئی حق ہے، کیا بیمار ہو تو علاج کرایا جا سکتا ہے، کیا بے روزگار ہو تو اس کو روزگار دیا جا سکتا ہے، کیا مر جائے تو سرکاری خزانے سے اس کا کفن دفن ہو سکتا ہے؟ امام مالک نے فرمایا ہر کس نہیں۔ ہارون رشید حیران ہو گیا، اس نے کہا کیا وہ مسلمانوں کے طبقے سے نکل گیا؟ آپ نے فرمایا اس کا مسلمانوں کے طبقے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہارون رشید نے کہا بس ایک بات ارشاد فرما دیجیے، من اين تقول، آپ کے اس فتوے کی بنیاد کیا ہے کہ جو صحابہ کو گالی دیتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، آپ کے فتوے کی بنیاد کیا ہے؟ تو امام مالک نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، لیغیظ بهم الکفار، آپ نے فرمایا دیکھو سورہ فتح کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی مثال ایک کھیتی کی سی ہے، تو ایک وقت ہوتا ہے اس کی نرم و نازک کومپن باہر نکلتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب وہ کھیتی مضبوط ہو جاتی ہے، تو درخت اپنے پھلے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھل آتا ہے، پھول آتا ہے، یہ جب الزرا اپنی پکی اور تیار کھیتی کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہوتا ہے، صحابہ کو دیکھ کر نبی خوش ہے، لیغیظ بهم الکفار، فرمایا صحابہ کو دیکھ کر جس کے سینے میں غیظ و غضب پیدا ہو رہا ہے، یہ سینہ کافر کا سینہ ہے، کسی مومن کا سینہ نہیں۔ تو دیکھیے قرآن پاک کی آیت پر نظر ڈالیے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جس آیت کو دلیل بنایا، لیغیظ بهم الکفار، جو صحابہ کا غیظ و غضب سینے میں رکھتا ہے وہ کافر ہے، میں نہیں کہہ رہا، مولانا حق نواز شہید نہیں فرما رہے، یہ مولانا یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور امام مالک نے بھی اپنی طرف سے نہیں فرمایا بلکہ اللہ کے قرآن کا حوالہ دیا، تو جس کے سینے میں کافر کا سینہ ہے، یہ فیصلہ میرا کسی انسان کا نہیں بلکہ خدا کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ ہے، اور خالق کائنات کے فیصلے کا انکار کون کر سکتا ہے؟ سامعین محترم، جیسے نے یاد کیا کہ مجھے اختصار سے آپ نے سوال جواب بھی کرنا ہے، میں اختصار کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں قرآن و حدیث حوالے سے، صحابہ کرام کا مقام کیا ہے؟ ہاں جی، صحابہ کرام وہ جماعت ہے جو امت اور نبوت کے درمیان پل ہے، امت اور نبوت کے درمیان میں واسطہ ہیں، نبوت کو امت کو نبوت تک پہنچانے والے صحابہ ہیں، حضور سے قرآن لے کر، حضور سے احادیث لے کر، حضور کی سنتیں، حضور کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا، آپ کی جلوت خلوت کی ساری زندگی محفوظ کر کے امت کو دینے والے صحابہ ہیں، اگر صحابہ پر اعتماد نہیں ہے تو پھر قرآن پر اعتماد نہیں رہے گا، صحابہ پر اعتماد نہیں ہوگا حدیث پر اعتماد نہیں رہے گا، اور یہی وجہ ہے جنہوں نے صحابہ سے اعتماد ختم کیا، جن کا ایک تعلق صحابہ سے ٹوٹا، جن کے ہاتھ سے صحابہ کی محبت کا رشتہ نکل گیا، اور جنہوں نے صحابہ کا دامن چھوڑ دیا، آج ان کے سینے میں قرآن بھی نہیں ہے۔ ہاں ہم پوری جرے سے دعویٰ کرتے ہیں، لاؤ کوئی صحابہ کا گستاخ اور صحابہ کا دشمن، وہ کہے کہ میں صحابہ کا دشمن اور گستاخ ہوں، پھر وہ بتائے کہ وہ حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن ایک نہیں، الحمدللہ صحابہ کے ماننے والے اور صحابہ کے پیروکار تو لاکھوں کی تعداد میں قاری قرآن حافظ قرآن ہے، مگر دشمن صحابہ حافظ اور قاری نہیں ہو سکتا، بہت سمجھتا ایسا ہوا، پیسے دے کر لوگوں کو لایا گیا، خرید کر لوگوں کو لایا گیا. تم نے وہ کہا کہ پیسے لے لو, تم کہو کہ جناب ہم صحابہ کے دشمن سیے ہیں, ہم آپ کے قرآن ہیں. لائے گئے میدان میں, جب ان سے کہا کہ صحابہ سے لانے کا بیزاری کرتے ہو, انہوں نے کہا ہاں ہمارا صحابہ سے کوئی تعلق نہیں, ہم صحابہ سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں. آپ یقین جانے جب انہوں نے نام لے کر حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان سے لا تعلقی اور بیزاری کا اعلان کیا, آپ پڑھو سورہ کہف کو, پڑھو سورہ بنی کو, شروع کرو سورہ انبیاء کو, تو وہ ایسے نہیں پڑے. اس پر بھاگ ہے, کہنے لگے اس سے پہلے تو قرآن سینے میں تھا, کیسے صحابہ سے بیزاری کا اعلان کیا, قرآن سینے سے نکلنا شروع ہو گیا. صحابہ اکرام امت محبوبت کے درمیان میں واسطے ہیں, اگر صحابہ پر اعتماد نہیں تو پھر قرآن پر اعتماد کیسے ہو سکتا ہے, صحابہ پر اعتماد نہیں تو احادیث پر اعتماد کیسے ہو سکتا ہے. صحابہ ہے تو قرآن قرآن ہے, صحابہ ہے تو حدیث حدیث ہے. اور یہی وجہ ہے جنہوں نے صحابہ سے لا تعلقی کی, تو انہوں نے کہا ہاں جی انہوں نے قرآن بدل دیا ہے, یہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے, اصلی قرآن تو حضرت علی کے پاس تھا, اصلی قرآن تو اماموں کے پاس تھا, اصلی قرآن تو آج ہر میں بارہ امام کے پاس ہے. یہ باہر میں امام کا یہ پریشن پروف ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کروا دیا. دراصل بات یہ ہے کہ میں نے جب تحقیق کی ان کی کتابوں سے, تو آپ حیران ہوں گے کہ ان کی کتابوں سے عجیب بات ہے, خود ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جب حضرت حسن عسکری دیکھیں یہ جتنی شخصیات ہیں جن کو یہ گیارہ امام کہتے ہیں, ہمارا دعویٰ ہے یہ سارے کے سارے اہل سنت والجماعت تھے, یہ سارے کے سارے وقت کے ولی تھے, یہ سارے کے سارے اولیاء کرام تھے, یہ سارے کے سارے عظیم لوگ تھے. بعد میں 200 سال ان کی طرف جھوٹی باتیں منسوخ کر دی گئی ہیں, ان کے کردار کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ بالکل اسی طرح جیسے ہمارے یہاں آج کے اولیاء اللہ ہیں, اور وہ جا کر انہیں کے جناب قبروں پر سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ ان کی ساری زندگی جیسے نبیوں کی قبروں پہ لوگ سجدہ کرتے ہیں, حالانکہ ساری زندگی انبیاء اور اولیاء تو یہی کہتے گئے لا تعبدوا الا اياه, خدا کے سوا کسی کی بات نہ کرو. ہر ایک نے اپنی آنکھیں کہا ہے یا قوم عبداللہ مالکم الہن غیرہ, اے قوم اللہ کی بات کرو اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو انبیاء اور اولیاء نے یہی دعوت دی کہ خدا کے علاوہ کسی کی پوجا نہ کرنا, چاہے لوگوں نے انہیں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا. تو جس طرح وہ بولتے گئے تو لوگوں نے ان کی قبروں کو سجدہ کر ان کو خدا کا شریک بنا لیا. اسی طرح یہ لوگ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر حسن عسکری کر, یہ صحابہ اکرام کے ساتھ خلفۂ راشدین کے مشیر ہیں, وزیر ہیں, اور جناب ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں, اور بعد میں جناب ان کو ان کا دشمن بنا دیا گیا, اور ان کو ان کا مخالف ثابت کرنے کے لیے جھوٹی روایتیں کر لی گئیں. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں سامنے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھیے آپس میں رشتے, قرآن کہتا ہے یہ آپس میں روحا واؤ بینا ہوں, میں آپس میں شیو شکر ہیں. جنگ مدعا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی حضرت جہر تیار شہید ہو گئے, ان کی بیوی جو بیوہ ہوئی ان کا نام ہے اسماء بنت امیس, حضرت علی کی بھابھی ہیں. حضرت علی نے اپنی بھابھی کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق سے کر دیا. ہاں جی یہ دشمنی کی دلیل ہے کہ بھابھی کا نکاح آپ کسی سے کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق 2 سال آپ کی خلافت ہے, آپ جب فوت ہوئے تو حضرت اسماء بنت امیس کی بیوہ ہوئی, تو حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیوہ سے خود نکاح کر لیا. تو جہاں اگر دشمنی ہوتی تو ان کی بیوہ سے نکاح کیا جاتا, ان کے بچوں کی پرورش کی جاتی. پھر حضرت علی کی بیٹی حضرت فاطمہ سے, ان کا نام حضرت ام کلثوم ہے, حضرت حسن حسین کی بہن ہے, جب یہ جوان ہوئی تو حضرت علی نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر سے کر دیا. آج جناب والا یہ کوئی اپنے دشمن کو بیٹی دیتے ہیں؟ حضرت علی کے اولاد ہوتی ہے, حضرت علی اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر عثمان رکھتے ہیں. جناب کوئی اپنے بیٹوں کے نام دشمنوں کے نام پر رکھتا ہے؟ ہاں یہی وہ ابو بکر عمر عثمان ہے جو کربلا کے میدان میں حضرت حسین کے سامنے شہید ہوئے ہیں. میں ان کربلائیوں سے پوچھتا ہوں ظالموں, کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے اون محمد جو بھانجے لگتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے, ان کا ذکر, ان کی تلواروں کا ذکر تو کرتے ہو, حضرت علی اصغر بچے کا ذکر تو کرتے ہو, باہر سے آنے والے ہور کا ذکر تو کرتے ہو, اور تم حضرت حسین کے جوان بھائی حضرت علی کے جوان بیٹے ابو بکر عمر عثمان کا ذکر کیوں نہیں کرتے کہ وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے تھے؟ اگر شک ہے تو اپنے ملا باقر مجلسی کی کتاب تذکرۃ الائمہ اٹھا کر دیکھ لو, تمہیں یہ ساری تفصیلات وہاں سے مل جائیں گی, تمہاری کتابوں میں موجود ہے. ہاں اس لیے نہیں بتاتے کہ اگر ہم نے کربلا کا میدان بیان کرتے ہوئے بتایا کہ وہاں ابو بکر بھی شہید ہوئے, عمر بھی شہید ہوئے, عثمان بھی شہید ہوئے, تو آگے سے بیٹھے ہوئے بدھو لوگ پوچھیں گے ابو بکر عمر عثمان کربلا میں پہنچ گئے ہیں, تو بتانا پڑے گا یہ تو حضرت حسین کے بھائی تھے, حضرت علی کے بیٹے تھے, تو کوئی سوال کر لے گا جناب والا اگر یہ دشمن تھے تو حضرت علی نے بیٹوں کے نام تو رکھے, اور کوئی کہہ دے گا جناب اگر ابو بکر عمر عثمان کربلا میں پہنچ گیا تو چلو بولیا بستر گول کرو پھر کسی اور میدان میں چلتے ہیں. اس لیے کہ جہاں یہ آ جاتے ہیں وہاں پھر ہمارے کھانا پینے کی بات بند ہو جاتی ہے. حقائق ہیں حقائق, یا بتایا کہ حضرت علی کے اولاد کے بھی نام نہیں تھے, اور میں کہتا ہوں اگر تمہیں حضرت علی سے محبت ہے تو پھر بتاؤ حضرت علی کو جن سے محبت تھی ان سے محبت کیوں نہیں ہے؟ جن کی بیواؤں سے وہ نکاح کر رہے ہیں، جن سے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر رہے ہیں، جن کے نام پر اپنے اولاد کے نام رکھ رہے ہیں، ان سے محبت کیوں نہیں ہے؟ یہ حضرت شہرا بانو جو ایران کی شہزادی ہے، ان کا نکاح حضرت حسین کے ساتھ کس نے کیا؟ حضرت عمر نے کیا ہے۔ فرمایا یہ ایران کی شہزادی ہے، حسین اسلام کا شہزادہ، مسلمانوں کا شہزادہ ہے، ورنہ حضرت اگر دشمنی ہوتی تو اس کا نکاح حضرت عمر اپنے بیٹے سے نہیں کر سکتے تھے، اگر دشمنی ہوتی تو اس کا نکاح حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹوں سے نہیں کر سکتے تھے۔ یہ جو حضرت حسین کے نکاح میں آئیں، یہ حضرت زین العابدین کی والدہ بنی، یہ اسلام تو حضرت عمر کا ہے۔ اور آگے چلیے، حضرت امام اعظم صادق کی جو والدہ حضرت فرما ہے، یہ امام کا میں استعمال کر دیا، دیکھو یہ امام سے مراد ہم جب اہل سنت والجماعت کبھی امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ویسے عام طور پر ہم احتیاط کرتے ہیں کہ جان بوجھ کر نہیں کرتے، کیونکہ یہاں امام سے مراد شیعہ کے ہاں جو امامت کا عقیدہ ہے امام کے بارے میں، وہ ایسا عقیدہ ہے کہ جہاں سوائے شرک اور کفر اور ختم نبوت کے انکار کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو ہم جس طرح اپنے مقتداؤں کو، پیشواؤں کو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، امام مالک کہتے ہیں، تو اس عنوان میں اگر کوئی آ بھی جائے تو ہمارا مقصد یہ ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت فروا۔ کون تھی؟ کہ ایک طرف سے حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے، ایک بیٹے کی نواسی تھی، ایک بیٹے کی پوتی تھی۔ اسی لیے حضرت جعفر صادق فرمایا کرتے تھے، ولدنی ابو بکر مرتین، مجھے ابو بکر نے دو مرتبہ جنا ہے، یعنی میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو ماں، میری جو ماں ایک طرف سے حضرت ابوبکر صدیق کے ایک بیٹے کی پوتی ہے، دوسرے بیٹے کی نواسی ہے۔ یہ رشتے ناطے جن سے آگے آپ کے امام پیدا ہوئے، آپ لوگوں کے امام پیدا ہوئے ظالموں، یہ رشتے ناطے دشمنی کے دلیل ہیں۔ آگے آپ کے کتنے امام ہیں، یہ کتنے بزرگ ہیں ہمارے، جن کے بیٹوں کے نام، حضرت زین العابدین کے بیٹوں کے نام پڑھو ذرا، حضرت حسن کے بیٹوں کے نام پڑھو، حضرت یہ بات جو ہے حضرت جعفر کے بیٹوں کے نام پڑھو، اپنے اماموں کے بیٹوں کے نام پڑھ لو، تمہیں ابو بکر، عمر، عثمان نظر آئیں گے۔ تو یہ کیا ثابت کرتے ہیں؟ تم لوگوں نے کس طرح دین کو مذاق بنا دیا؟ اہل بیت سے ہو گئے، حضرت علی کی زندگی کا مطالعہ کرو، کئی سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، حضرت عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں، نہ کہ بلاوا کو پڑھو کہ ان کی تعریف کر رہے ہیں، ان کی مدح سرائی کر رہے ہیں۔ تو جن کی حضرت علی تعریف کر رہے ہیں، مدح کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، تم ان کو گالیاں دیتے ہو؟ ذرا پوچھو اپنے دل سے، تم حضرت علی کے کردار کو چھٹلا نہیں رہے ہو؟ آگے سے سوال کے حضرت علی تقیہ کرتے تھے، کیا مطلب؟ یعنی دل میں اور بات، دل سے ان کو کہاں سمجھتے تھے، اوپر سے تعریف کرتے تھے۔ پہلی بات تو یہ میں تمہیں کہتا ہوں، تم تقیہ کیوں نکال لیتے؟ تم بھی تقیہ کر کے ان صاحبہ کی تعریف کرتے ہیں، پہلی کی سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ایسے ہم نہیں تقیہ کرتے، اس کا مطلب تم بڑے بہادر بنتے ہو، حضرت علی کے بارے میں تم کہتے ہو بزدل تھے۔ یہ تقیہ کیا ہے؟ تم دوسرے لفظوں میں حضرت علی کو منافق ثابت کرتے ہو، ان کی کئی سالہ زندگی کا کیا جواب دو گے؟ کسی کی دیوا کسی نکاح کر رہے ہیں، کسی کی گھر میں اپنی بیٹی کا نکاح کر کے اور اپنی بیٹی کو دلہن بنا کر ان کے گھر میں بھیج رہے ہیں، ان کے ناموں پر اپنے بیٹوں کے نام رکھ رہے ہیں، اور ان کے نام حضرت علی کا لیتے ہو، محبت اہل بیت سے، حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں ان کو، ان کے کردار کو، ان کی پوری زندگی کو۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ہیں، جن کے صدقے سے ہمیں دین ملا ہے، جن کے صدقے سے آج چار دانگ عالم اسلام کا ڈنکا بج رہا ہے۔ آج ان صحابہ کرام میں ان کی محنتیں ہیں، کوئی افریقہ کے جنگلوں میں سو رہے ہیں، کوئی کابل میں ہے، کوئی کندھار میں ہے، کوئی چین کی دیواروں، کوئی ملتان میں ہے، کوئی بیبل میں ہے، پوری دنیا میں پھیل گئے، اسلام کے جھنڈے بلند کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی محنتوں کے صدقے میں پوری دنیا میں اسلام پہنچایا۔ آج ہم انہیں کی محنتوں کے صدقے سے مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کو بہت بہت خیر عطا فرمایا، جن کے کم قدم سے آج اسلام پوری دنیا میں غالب ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بارہویں امام پر اس بات کی طرف نکل گئی تھی کہ حضرت حسن عسکری کے بارے میں کہ جب وہ فوت ہوئے تو اس علاقے کے جو حاکم تھے اس نے آپ کے گھر پر پیر لگوایا، اور چار مہینے کے بعد اس نے بلوایا حضرت حسن عسکری کے بھائی کو کہ آپ کے گھر میں کوئی بھتیجا پیدا ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ کی والدہ سے پوچھا آپ کا پوتا پیدا ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ کی بیوی سے پوچھا کہ آپ کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا؟ اس نے کہا نہیں۔ عجیب بات ہے، بی بی کہہ رہی ہے میرے بیٹا پیدا نہیں ہوا، یہ کہتے ہوا پیدا، جس کے پیدا ہونا تھا وہ کہہ رہی ہے پیدا نہیں ہوا، یہ کہتے نہیں ہو گیا تھا، اور دادی کہہ رہی ہے میرا پوتا پیدا نہیں ہوا، یہ کہتے نہیں جی ہو گیا تھا، چاچا کہہ رہا میرے بھتیجا پیدا نہیں، یہ کہتے جی ہو گیا تھا۔ ہو گیا تھا بھائی, ماں کو پتا نہیں کہ تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ ہو گیا تھا. اگر ہو گیا پھر کسی کو نظر آیا کہ کسی کو نظر نہیں آتے تھے. پھر کہاں گئے آخر دو سال ڈھائی سال کی عمر تھی, وہ ماشاء اللہ مصحف فاطمہ اور جعفر اور جناب اصل قرآن تابوت سکینہ عصائے موسیٰ اور کیا کیا چیزیں جناب اٹھا کر, وہ چھوٹا سا بچہ دو سال کا, دو سال میں بچے کو چلنا آتا ہے, وہ اتنی چیزیں اٹھا کر پہاڑ پہ چلے اور جناب سرمن راہ جو ہے وہ سامرہ بغداد کے قریب شہر, اس میں پہاڑ کے اندر سوراخ ہے, اس دلی بھی علاقہ نہیں ہو سکتا, امام صاحب یہاں چلے گئے, اس کو جا کر خوف کرو, اس پر بھی کہانی بناتے ہیں. مطلب عقل سے تو کام نہیں ہوتا, دو چار عقل والے بٹھا لیتے تو کام بن جاتا, سارے بدھو اور بیوقوف جمع ہوئے تھے جنہوں نے دن کا بیڑا گھر کر دیا اور ایسی باتیں داخل کر دی کہ آدمی سنتا ہے آرام آ جاتا ہے. تو یہ شخصیات ہیں, ان کی طرف یہ ساری باتیں منسوخ کر دی گئی ہیں. اب مجھے کہتے ہیں جی ہمارے امام کی گستاخی کر دی, ظالموں تمہیں چاہیے تھا اگر تم نے ایک فرضی بنا ہی لیا تھا تم اس کے بارے میں کہتے ہو کہ جناب جب وہ شہر ہوں گے مسلمانوں کا اتحاد ہوگا, اسلام غالب ہوگا, اسلام کی بہاریں ہوں گی, ہر طرف نور کا اجالا ہوگا, ہر طرف ہدایت ہوگی اور کافروں سے مقابلہ کریں گے. لیکن جناب آپ نے تو کارف کرایا, اب تو یقین میں لکھا ہوا ہے, بسائل درجات میں لکھا ہوا ہے کہ جب تم قائم ماں ظاہر شواد پیش از کفار سنیا رہا قتل خواب کر دو, وہ ابتدا علماء عشاء بنا دو کہ جب وہ ظاہر ہوں گے کافروں سے پہلے سنیوں کو ماریں گے, سنیوں سے پہلے ان کے مولویوں کو ماریں گے. تو جناب آپ نے تو امام تیار وہ کرم حلوہ ٹھیک کھا رہا ہے, وہ تو تیار ہو رہا ہے کہ میں نے باہر جا کے پہلے مولویوں کو مار دیں, تو ایک آدمی ہمیں مارنے کے لیے آ رہا ہے تو ہم اس کی دعا کریں گے کہ آگے شام جا کے مارو, تو لاؤ گے تو تمہارا کوئی ایسا پہلوان ہے تو لے آؤ, پھر مقابلہ کر کے دیکھ لیں گے کتنا کہ وہ جابر شابر ہے کتنے کہ وہ مار سکتا ہے. اور پھر جب تم نے کہا کہ تو قائم مار ظاہر سمت عائشہ رہ زندہ تم اتابار ہاتھ سنا, تو جب ہمارا امام ظاہر ہوگا وہ حضرت عائشہ کو زندہ کر کے ان پہ کوڑے برسائے گا, تو تم جب لاؤ گے ایسا آدمی تو پھر ہم سے کیا طور پر رکھو گے؟ یاد رکھو یمنی عائشہ کے قبر کی طرف بری نیت سے بڑھیں گے, ہم اسے تالے توڑ کے رکھ دیں گے. تم نے کہا کہ وہ مسجدوں کے مینارے گرا دے گا, وہ اتنا کرنے خان جہاں کے ہیں نکال کے لاؤ نا, تو یہ بھی دیکھتے کہ ہم نے کیا کہا. اور اسے جناب ایران میں سر پہ اٹھائی کر رہا, آزم پارک نے یہ کر دیا وہ کر دیا, میں نے تمہیں تمہارا چہرہ دکھایا, میں نے تمہیں دکھایا ہے کہ میں نے کہ تم کس نظریات کے قائل ہو. خدا کے لیے تم نظریات پہ غور کرو, اگر آپ نے کسی سے عزت کرانی ہے تو آپ اپنے آپ کو اس عزت کے قابل بنائیں. جب آپ کہیں گے کہ جناب میرا بھائی باہر ملک سے آ رہا ہے وہ اس گاؤں والوں کی بڑی خدمت کرے گا, وہ غریبوں کی خدمت کرے گا, وہ غریب محتاجوں کے ساتھ ہوگا, تو ہر آدمی کہے گا اللہ کرے تمہارا بھائی بھی خیریت سے واپس آ جائے باہر ملک سے. جب آپ گاؤں والوں سے کہیں گے میرا بھائی آ رہا ہے وہ تم سب کو سیدھا کرے گا, تلوار اس کے ہاتھ میں ہوگی تم سب تمہارے بچے بھی مار دے گا, تو لوگ کہیں گے اپنے ایسا بدماش ہے اب تو آنا نہیں چاہیے, خدا کرے راستے میں مر جائے, اگر آ گیا تو وہ دیکھ لیں گے. اپنے بھائی سے کہہ دی گاؤں والے میرے بھائی کو گالیاں دے رہے ہیں, تو بھائی کو گالیاں نہیں دے رہے ہیں, بغالیاں آپ نے خود نکلوائی ہیں, آپ خود اپنا کارج ایسا کرائیں تو دوسرے کو دیکھنے والا خوش ہو جائے. تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واقف دعوانا الحمدللہ.
لدھیانوی شہید رحمتہ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا اعظم طارق صاحب دامت برکاتہ انٹرنیٹ پر پیرل ٹاک میں پاکستان کیٹیگری کے اندر علماء دیوبند کے مسلک کے ترجمان ڈیفینڈرز آف دا ٹروتھ میں خطاب فرما رہے تھے. اب ملاحظہ کیجیے سوال و جواب کا سیشن.
جزاکم اللہ خیر. حضرت نے تفصیلی خطاب فرمایا ہے, اب بہت سے ساتھیوں کے دلوں کے اندر کچھ سوالات اگر انگرائیاں لے رہے ہیں اسی موضوع کے متعلق جو بات کی گئی ہے شان صحابہ کے اوپر, اسی حوالے سے کوئی بات ہے تو ساتھی تشریف لائیں, ایک مان لگا پائیے پہلے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. جی ادھر ڈارجیا بھی ریموو کر دیجیے, ایسے ہی جس کسی کا کوئی سوال ہو وہ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے سوال کرنے میں کوئی اجازت ہے, اگر کوئی بدتمیزی کی کوشش کرے گا یا کوئی ایسی بات کرے گا تو ایڈمن جو ہے اس کو باؤنس کر دیں. اور جو حضرت نے گفتگو فرمائی ہے اس سے متعلقہ یا سپاہ صحابہ کا اسمبلی کے اندر جو کردار ہے, سب سے پہلے میں جو ہے حضرت سے سوال کرتا ہوں کہ سپاہ صحابہ نے اسمبلی کے اندر ناموسا صحابہ بل جو پیش کیا تھا یا ناموسا صحابہ کے حوالے سے جو کارکردگی ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے. جزاک اللہ خیر.
اپنے سوال کیا سارے ساتھ اس موقع سے سوال کریں گے. میں نے دین کے نواز شریف کے دائرے سن 1992 میں جب زمین الیکشن لڑا کامیاب ہوا تو اس وقت بھی بل پیش کیا تھا, اور اس وقت نواز شریف کے آپ کو یاد ہوا کہ اتنے اسمبلی ٹوٹ کر بحال ہوئی تھی, تو جب بحال ہوئی تھی تو یہ بل پہلے مرحلے پر اتفاق کے ساتھ قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا تھا, اور ابھی دوسرے مرحلے میں داخل ہوا تھا تو اسمبلی سے ڈیزالو ہو گئی. اس دین بل کے دور میں 90 ممبران اسمبلی نے اس بل کو دستخط کی اور میرے ساتھ تھے. اس کے بعد ایسا ہوا کہ پھر دین بل نے مجھے جیل میں بھیج دیا. ابھی میں قومی اسمبلی میں آیا ہوں تو اب قومی اسمبلی میں نے 18 اپریل کو شریعت بل پیش کیا ہے, اور اس میں یہ 17 نکات پر مشتمل ہے کہ پورے ملک میں کس طرح ہم تمام کے تمام جو ہے وہ پاکستان کو اسلامی ریاست بنا سکتے ہیں, اور اسلام کے مطابق تمام نظام حکومت اور عادلانہ عدالتوں کا نظام کیسے ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس بل کے بارے میں مجھے بڑا جو ہے وہ یقین ہے, میرے بہت سارے ساتھی اور ممبران اسمبلی میرے ساتھ ہیں. اگر یہ بل پاس ہو جائے گا تو انشاءاللہ جو بھی صحابہ کرام کی گستاخی کرے گا شریعت کے انشاءاللہ عین حکموں کے مطابق اس کو پوری پوری سزا دی جائے گی.
ابن اعظم بھائی آپ آ جائیے اور سوال کو ذرا مختصر کریں.
جی السلام علیکم. میرا عبدال مولانا صاحب سے مختصر سا سوال یہی ہے کہ جیسے انہوں نے ابھی کہا ہے کہ شیعہ جو ہے وہ بدترین کافر ہے, تو میں یہ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ چونکہ اب اسمبلیوں میں بھی تکلیف رکھتے ہیں اور ایم ایل اے ہیں, تو کیا انہوں نے جیسے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا تو کیا شیعہ کو غیر مسلم قرار دینے کے لیے کوئی قدم اٹھا رہے ہیں یا کوئی کوشش کر رہے ہیں؟ شکریہ.
جیسا کہ آپ کو میں نے بتا چکا ہوں کہ میں نے شریعت کے اسمبلی سے اس لیے ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارے ملک کی عدالتیں شریعت کے مطابق فیصلے دینے کی پابند نہیں ہوتی اس وقت تک ہمارا کوئی مسئلہ بھی حل نہیں ہو سکتا. شریعت بل کے ذریعے سے جب عدالتوں کو شریف فیصلے صادر کرنے کا عادل ہوگا تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ کو اسمبلی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پاکستان کی اعلی عدالتیں موجود ہیں جہاں دلائل کے تحت گفتگو ہوگی اور عدالتوں کے فیصلے ہوں گے, اور عدالتوں سے آپ کو سب کچھ حاصل ہو جائے گا جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں.
جی السلام علیکم مولانا صاحب, میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کا کہ آپ نے عزت بخشی اور یہاں پر آئے, اور ماشاء اللہ بیان ایسا تھا کہ معلومات میں اضافہ ہوا اور بہت ہی سوبر قسم کا اور انتہائی اچھا بلیغ بیان تھا آپ کا, اور یہ بڑی عزت سمجھتا ہوں کہ آپ سے بیٹھ کے آپ سے باتیں سنی. تو میری ایک عرض ہے کہ آپ لوگ اور دوسرے علماء ضرور اس طرح اگراتے رہے ہیں, اور ہم جیسے ان پڑھ جو مسلمان ہیں ان کو تھوڑا بہت دین کا علم ہوتا رہے, ادروائز یقین کریں اس فورم پہ آنے سے پہلے میں سپا صحابہ کو بہت برا قرار تھا, تو جب سے خود کانوں سے یہ باتیں سنی ہیں تو یقین کریں دل دعائیں دیتا ہے آپ لوگوں کو اور آپ کی کامیابی کی. ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. تو ایک اور بات یہ ہے کہ یہ شیعہزم میں جو ایک انوکھی بات ہے یہ ہے کہ اس مذہب کی جو بنیادی اصول جو ہیں اس میں سے ایک اصول یہ ہے کہ دوسرے مذہب کو ہر وقت گالی دیتے رہنا, تو یہ اس میں بہت ہی ایک جس کو کہا جاتا ہے کہ کائنات کا ولید کافر ہے, تو یہ میرے خیال اسی وجہ سے ان کو, یہی میرا ایکچولی کوشچن تو نہیں ہے بس میرا تھوڑا سا کامنٹس تھا جو آئی جسٹ وانٹ ٹو ریلیٹ ٹو مولانا صاحب, کہ یہ آپ جو بھی آپ کا مشن ہے اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. آمین. بہت شکریہ بھائی, آپ کے جذبات خیال ہوں, انشاءاللہ وقت سے وقت میں کوشش کروں گا کہ میں وقت نکال کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سچی بات یہ ہے کہ دنیا میں لڑائی گالی کی ہوتی ہے, یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی
یہ کہے کہ بھئی کل میں نے شیطان کی تعریف کرنی ہے تو اس سے بھی لڑائی نہیں ہوگی. لوگ دلچسپی کے ساتھ اس کی بات سن لیں گے لیکن جب آپ خالی دیں گے تو لڑائی ہوگی. میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم کبھی فرعون حامان شیطان کو بھی گاری نہیں دیتے. جب صحابہ کو گاری دے گا تو پھر حالات تو خراب ہوں گے. یہ گاری دینے والے کو سوچنا چاہیے کہ گاری شرارت کی اور لڑائی کی بنیاد ہے. اگر وہ بعد میں آئیں گے تو ہم ان شاء اللہ قانون کے ذریعے پھر لگام ان کے منہ میں دور چڑھائیں گے.
بھائی یہ پہلے بھی گزارش کی گئی ہے کہ جس صاحب نے بھی سوال کرنا ہے وہ میٹ پر آ کر سوال کرے, ٹیکسٹ کے سوال کا جواب ہم نہیں دیں گے. آپ میٹ پر تشریف لائیے جی. دس منٹ کے اندر جو بھی ساتھیوں کے سوال ہیں وہ تشریف لائیں. اگر اپنے آرام بھی فرمانا ہے آج ہم ساتھی اپنے ٹیبل کے اوپر آئیں اور سوال کریں, مختصر کریں گا.
السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. ماشاء اللہ اپنی مانفول باتوں سے کافی معلومات میں اضافہ ہوا. سوال حضرت یہ ہے کہ آپ نے جو زمینی حقائق ہیں اس وقت وہ یہ ہے کہ تمام دنیا کے جو کافر ہیں وہ اس وقت مسلمانوں کے خلاف ہیں, وہ سفا رہے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو حالات جو واقعہ کوئٹہ میں ہوا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور آپ کا آپ کی جماعت کا جو اس کے بارے میں جو ایک سچا آپ کا جو کانسیپٹ ہے شیعوں کے بارے میں, کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ مسائل کا حل ہے, کیا اس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ اور دوسری جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مین اسٹریم اسلامک جماعتیں جو ہیں جیسے جماعت اسلامی ہو گئی, خالد حسین احمد صاحب پچھلے دنوں ایران جو ٹیرسٹ ہو رہے ہیں ان کے تعلقات بھی ایک طرح سے ان کے پیروں میں شروع ہو گئے ہیں ایران میں. تو آپ کس پیرائے میں اور کس نظریے میں آپ ان تمام حالات کو دیکھتے ہیں اور آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی کوئی زور بازی کے اوپر کچھ ستنے کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیا واقعی آج کل دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ ہم اس طرح اس ستنے سے ہم مدد آرما ہو جائیں کسی طرح؟ بہت شکریہ.
بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے بہت عام عنوان پر میری توجہ دلائی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ عالمی حالات ہر وقت سامنے رہنے چاہیے. امت مسلمہ کو عالمی حالات کا سنجیدگی کے ساتھ تجزیہ کر کے اس کے مقابلے کی پوری تیاری کرنی چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم عالمی حالات کو سامنے رکھ کر کسی کو یہ موقع دیں کہ وہ اپنے تمام وسائل اور اپنے تمام سرمایہ اور اپنی تمام کوششیں اس بات پہ صرف کر دیں کہ وہ اسلام کا نام استعمال کر کے صحابہ کرام سے امت کو دور کرنے کی کوشش کرے, ان کا رشتہ کاٹے, یا صحابہ کرام اپنے اسی طرح جو اسلام کے بنیادی عقائد و نظریات ہیں وہ اس کے خلاف پرچار کرے اور اس کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائے. اگر اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائے گا تو آپ تصور کریں گے کتنے لوگوں کے ایمان اور عقائد جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے. ایک بات باقی کوئٹہ کا واقعہ ہے یہ دور ہے تو میں بالکل ہم آپ کو بتانا چاہتا ہوں. صفائے صحابہ قتل و غارت گری کو نہ مسئلے کا حال سمجھتی ہے, نہ دین کی خدمت سمجھتی ہے, نہ ملک کی خدمت سمجھتی ہے. جو لوگ قتل و غارت گری پر یقین رکھتے ہیں میں ان سے واضح طور پر آج تک کہتا آیا ہوں کہ یاد رکھو قتل و غارت گری مسئلے کا حل نہیں ہے. ہمیں دلائل سے گفتگو کرنا چاہیے, قانونی جدوجہد کرنا چاہیے اور دلائل سے ہٹ کر کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جس سے مسائل حل ہو سکتے ہوں. کوئٹے کا واقعہ ہو یا اس طرح کا کوئی واقعہ ہو, میں ہر ایسے واقعے کی مذمت کرتا ہوں اور میں اخبارات میں جنوبی افریقہ سے یہ بیان جاری کر چکا ہوں اور میں فرملا جاتا ہوں. میں مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت کو اپنے تعاون کا بھرپور یقین دلاتا ہوں اور ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کا سراغ لگائیں. اور یہ جو واقعہ ہے میں اسے شیعہ سنی بالکل نہیں سمجھتا, میں اسے کسی اور بہت بڑی سازش کی کڑی سمجھتا ہوں. یہ جو مسلسل واقعہ ہو رہے ہیں اس کا کوئی پس منظر نہیں ہے, کوئی وجہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ قتل و غارت گری مسئلے کا حل نہیں ہے اور نہ ہی یہ دین کی خدمت ہے. ہم دلیل پر یقین رکھتے ہیں کہ اس کی دلیل کی تلوار جس کے پاس موجود ہو اسے اسلحہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے.
السلام علیکم. مجھے اس موضوع کے سے ہٹ کر سوال کرنا تھا, ذرا مجھے اجازت دیں گے.
مولانا صاحب مجھے اس حساب سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ ہمارے جو بڑے لوگوں نے ہمیں باتیں بتائیں, میں صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم کسی کے مذہب کو یا کسی کے کوئی بھی ہو, اس میں چاہے شیعہ ہو چاہے قادیانیہ ہو چاہے کوئی بھی مذہب ہو, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کسی کے مذہب کو ہمیں برا کہنے کی کوئی اجازت نہیں. میں بھی اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں.
ماشاء اللہ بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے, ابھی آپ ذرا کسی بات سن لیں. نبی فاصلوں کی ایک حدیث سن لیں. نبی فاصلوں کو ہے اظہار رئیس الدینہ یہ سب ہونا صحابی محکوم لانت اللہ علیہ شریکم, جب تم دیکھو کہ کوئی شخص میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے تو فکول کتنا بولو یا اللہ کے رسول کیا بولے, فرمائے کم از کم اتنا ضرور بولو لانت اللہ علیہ شریکم, نبی کے صحابہ کو گالی دینے والوں خدا کی لانت ہو تمہاری اس برائی پر. ہاں جناب آپ کیا بتاتے ہیں, ایک شخص آپ کے باپ کو گالی دیتا ہے پھر جواب صبر نہیں کرتے, ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دیتا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ جواب نہیں دینا چاہیے, اگر اللہ کے رسول نے جواب نہ دیا ہوتا تو میں بھی جواب نہ دیتا. شکریہ.
عالم مولانا صاحب, مجھے موضوع سے آپ کا سوال کرنا تھا کہ حالیت میں جو مشرف سوال جو ہے موضوع کے مطابق جو ہے کرے, اور چلو صاحب آپ آ جائیے ابھی, پلیز جام نہ کیجیے, اپنی اپنی باری کریے اور مختصر سوال کیجیے پلیز. مولانا صاحب حالیہ جو بھائی اپنا کمانڈر بھائی اور دیگر ایڈوانس مولانا فرما رہے ہیں کہ ساتھی کو سوال کرنے دیں, یہ ساتھی سوال کرنا چاہ رہا ہے نا, مشرف کا نام ابھی اس زبان پہ آیا تھا, یعنی عمران صاحب جو سوال کرنا چاہ رہے ہیں مولانا فرما رہے ہیں ان کو سوال کرنے دیجیے پلیز.
بہت شکریہ, جزاک اللہ, اللہ کو جزا دے. میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو ابھی مشرف صاحب نے جو ہے وہ میں کہہ رہا ہوں البتہ دل سے تو نہیں کہتا, بے مشرف صاحب بے مشرف انسان ہے, لیکن اس میں جو ابھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی ہے اس میں ہمارا کیا موقع ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بالکل ہی آخری حد تک کی بات جاری کہ بھائی اب یہودی کو جس کو قرآن نے کہا گیا ہے کہ بھائی کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے اس کو تسلیم کرنے کی بات کی جائے تو ہمارا کیا موقع ہونا چاہیے.
دیکھیں ابھی میں ملک میں پہنچ پایا ہوں, اب میں سفر میرا ختم نہیں ہوا ہے, لیکن ایک میرا ضمیر اپنا نظریہ ہے, کبھی بھی ہم اسرائیل کو کسی شکل میں بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں, ہم اس کے ناپاک وجود کو سفر حقی سے مٹانا ہی مسلمان اور اسلاموں کی خدمت سمجھتے ہیں, اسلام کی خدمت سمجھتے ہیں. ابھی مجھے دل کہ میں ملک سے باہر تھا, ابھی میں نے وہ اخبارات بھی نہیں پڑھی, میں بہت دور تھا, ابھی میں آیا ہوں جیسے ملک میں, انشاءاللہ چند دنوں کے بعد ہم واضح طور پر اپنی پالیسی اس مقام پر سن لائیں.
بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ نے آنا ہے تو تشریف لائیے, بابا جی آپ تشریف لائیے, رم کیجیے ان کو, تو ساتھی نہیں آ رہے سر, ملتا ہوں آپ تشریف لائیے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, حضرت والا حضرت مولانا آدم کا بہت مشکور ہوں کہ آپ روم میں تشریف لائے. مجھے ایک سوال یہ آپ سے کرنا تھا, اور کافی دور سے کوئی مجھے میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت کہ شیعہ حضرات کا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو عقیدہ انہوں نے کرا ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مولا علی والا عقیدہ, تو مولا علی والا عقیدے کے حوالے سے ہمارا مسلمانوں کا تو عقیدہ مولا علی کا ہے ہی نہیں, لیکن اس عقیدے کی تدریس کس انداز میں کرنی چاہیے, ایک سوال تو یہی ہے کہ اس عقیدے کی تدریس کس انداز میں کرنی چاہیے, آیا یہ کہا جائے جیسے بات ہمارے کم سمجھ حضرات جو ہیں وہ یا پہل ٹاک پر مولا علی کے حوالے سے یعنی حضرت علی کے حوالے سے اس طریقے سے کہتے ہیں کہ مولا علی کی ایسی جیت ہے, تو کیا یہ انداز گفتگو مناسب ہے, ایل او ڈبل سول جواب کا طریقہ اسی یہی طریقہ ہے یا دوسرا کوئی طریقہ شریعت نے اس کے لیے جو ہے وہ بنایا گیا, اس بارے میں ذرا جزاک اللہ خیر.
ہاں بابا صاحب وعلیکم السلام, میں بہت مشکور ہوں آپ سے, سلام بھی ہو گیا. یہ بات ابھی آپ نے میرے سامنے لائی ہے. دیکھیں میں اپنے ان تمام ساتھیوں سے کہوں گا جو اس طرح کی باتیں انٹرنیٹ پر کرتے ہیں یا ان کو لوگوں کے سامنے کرتے ہیں کہ آپ عجیب لوگ ہیں. میں نے ابھی جیسے تقریر میں کہا کہ وہ لوگ تو اتنے عظیم تھے, اگر ان کی طرف کسی نے غلط چیز منسوب کر سکتی ہے تو کیا تو ہم ان لوگوں کو گالی دینے لگ جائیں گے؟ جیسے بزرگوں کے بارے میں نے بتایا کہ یا انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا گیا, بزرگوں کے بارے میں ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر ان کی قبروں کو سجدہ کی جاتے ہیں, تو جو غلط کام کرے گا ہم اسے غلط کہیں گے, نہ کہ جو ہمارے بزرگ اور اقابر ہیں ہم ان کو غلط کہیں گے. اور باقی میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ جو لفظ مولا ہے, مولا کا معنی وہ کہلاتے ہیں, وہ مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں. اگر وہ اس سے مشکل کشا اور حاجت روا خدا کے مقابلے میں کہتے ہیں تو بھائی حاجت روا مشکل کشا صرف اللہ ہے, اس کے علاوہ کسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا ایک کفر ہے یا شرک ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس سے ہزار درجہ پاک ہیں, منزہ ہیں, اور ان کی تعلیمات سب کے سامنے ہیں. اور جہاں تک لفظ مولا ہے تو وہ تو لفظ مولا اسی معنی میں لیتے ہوں گے, ورنہ مولا مولا نا آپ دیکھیں نا مولوی اس کا یا کو ہٹا دے تو مولا بن جاتا ہے. مولا نا نون الف نا کا مانا ہمارے مولا نا, نا کو ہٹا دے تو یا نون الف کو ہٹا دے تو مولا بن جاتا ہے. اور اس معنی میں مولا کا مانا سردار ہوتا ہے, تو مولا نا مولوی. لیکن وہ جس معنی میں لیتے ہیں وہ مولا مشکل کشا حاضر وا کے معنی میں لیتے ہیں تو وہ مانا غلط ہے. یہ لفظ بالکل قطعی طور پر جو کہتے ہیں مولا علی کی اور آگے جو لفظ آپ ریکارڈ کیے ہیں, میں کہتا ہوں کہ یہ جہالت ہے, یہ نادانی ہے, اور ایسے لوگوں کو معاف آنا چاہیے. یہ بہت ہی نامناسب اور بہت ہی کفری لفظ ہے. میں صاف کہتا ہوں کہ سلی رضی اللہ تعالیٰ کی توہین جو ان کے ایک بال مبارک کی بھی توہین کرے گا, ہم فرمانا کہیں گے کہ وہ بھی کفر کی راہ پر چلا ہوا ہے اور وہ بھی رافضیت کی تقریر کر رہا ہے. شکریہ.
جی نیکسٹ آدمی آ جائے. ابھی ایک ایک کا ڈاٹ جو ہے ریموو کیا جائے گا, تو یہ ان کا ڈاٹ جو ہے حکیم ان کا ڈاٹ جو ہے ریموو کر دیجیے. اب مولانا اعظم طارق صاحب, اللہ رب العزت آپ کو عمر خضر عطا کریں, اور آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ یقیناً دین اسلام کے سب سے بڑے مجاہد ہیں, اور آپ جیسے لوگوں کو جن کے بارے میں جو ہے وہ اقبال فرماتے ہیں کہ مستی کردار کے لوگ ہیں. قبلہ آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے جس نے بہت عرصے سے پریشان کیا تھا. سوال یہ ہے کہ یہاں جو بیلٹاپ کے مسلمان ہیں وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہیں ہمارے روزمرہ زندگی کے مسلمانوں سے. صرف عرض آپ سے یہ کرنی ہے, گزارش یہ ہے کہ پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ اسلام ہمیں کس حد تک منافقین, کفار یا مرتد لوگ ہیں ان کو گاڑیوں کی اجازت دیتا ہے, یعنی یہاں پر شیعوں کو اور قادیانیوں کو ماں بہنوں کی ننگی اور انتہائی خلیص قسم کی گاڑیاں دی جاتی ہیں, گو اس کے لیے پھر کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اصحاب کرام رضوان اللہ اجمعین کو گاڑیاں دیتے ہیں, لہذا اس کی وجہ سے ہم ان کو گاڑیاں دیتے ہیں. تو قبلہ اس بارے میں کچھ فرمائیے گا کہ یہ جو گاڑیاں ہیں اس کی کس حد تک دین اسلام میں اجازت ہے قادیانیوں کو اور شیعوں کو اور انتہائی خلیص قسم کی گاڑیوں کی, جو کہ جو افراد یہ گاڑیاں دیتے ہیں اسی نام سے جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم کی آیات کا تذکرہ کرتے ہیں, اس عنوان سے جو ہے وہ اصحاب کرام رضوان اللہ اجمعین کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, اور اسی زبان سے انتہائی غلیظ گاڑیاں اسی لمحے دیتے ہیں. تو اسلام نے ہمیں کس حد تک اس کی اجازت دی؟ بہت شکریہ.
بہت ہی مشکور ہوں, بہت ہی ممنون ہوں آپ نے اس عام مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے. دیکھیں جو شخص اسلام کے بنیادی عقائد سے انکار کرتا ہے شریعت کی اصطلاح اس کے لیے کفر کی ہے, جو شرک کرتا ہے شریعت کی اصطلاح میں اس کو مشرک کہتے ہیں, اور جو صحابہ کرام پر تبرہ کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہم کہتے ہیں خدا کی تم پر لعنت ہو, تمہاری بڑے پر لعنت ہو, یا اس کی شریعت یہ ہے کہ بھئی یہ کافر ہے یہ منافق ہے, یا اس کے لیے یہ شریک اصطلاح ہے یہ زندیق ہے یہ مرتد ہے, یہ شریک
طرح ہیں. تو جو اسلام کے انکار اپنے شرک کرنے والے کے لیے, مشرک کفر کرنے والے کے لیے, کافر اسلام قبول کر کے کفر کا اختیار کرنے کے لیے مرتد اور زندگی, یہ تو شریف طرح ہیں. ان کا استعمال تو بالکل اس آدمی پر کیا جائے گا, کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے اور گالیاں صاحب اسلام کی بنیادی چیزوں کا انکار کرنے والا, شرک کرنے والا, کفر کرنے والا, ختم الوت کا انکار کرنے والا, اگر ہم اس کو کافر بھی نہیں کریں گے تو مطلب مسلمان تو آپ کو بتا ہی رہا ہے, تو پھر اس پر شریک استدار بھی اگر لاگو نہیں کریں گے تو پھر تو کسی کو پتا نہیں چلے گا. باقی شریک استدار میں کسی جگہ گالی ماں بہن کی یا دوسری شریک استدار میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے. یہ اخلاق یا سے گری ہوئی بات ہے, اپنے اخلاق کو بلند کرنا چاہیے. اور شریعت نے ان کی جو حیثیت بتائی ہے وہ بھی بتاتے وقت دلیل کے ساتھ بتائیں کہ یہ وجہ بھائی اس وجہ سے ان کے لیے شریعت کی یہ اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں. شکریہ جی. نیکسٹ آئیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر دے. میرا سوال نہایت ہی مختصر ہے کہ موجودہ گورنمنٹ کا سپورٹ اور ایم ایم ایس سے اختلاف کی کوئی خاص وجہ؟ شکریہ جی.
میرے بھائی بہت ہی شکریہ, بہت ہی شکریہ. یہ سوال تو کہنا چاہیے ایم ایم اے والوں سے کہ مولانا اعظم طارق آپ کے ساتھ قید میں گئے تھے طالبان کے مسئلے پر, میں طالبان کے حق میں ابھی تھوڑی تقریریں کی تھی تو جناب مجھے تو جیل میں ڈال دیا, باقی حضرات تین تین مہینے کے بعد چھوٹ آئے, تیرہ مہینے گزر گئے, میں جیل میں ہی تھا. تو جیل میں میں تھا تو میں آزاد حیثیت میں الیکشن میں کھڑا ہوا, میرے مقابلے میں ایم ایم اے نے آتمشیا کو جو ہے ٹکٹ دیا, وہ میرے مقابلے میں آدمی کھڑا کیا, اس کے 900 ووٹ کل ملا. تو یہ تو ہم سے پوچھنا چاہیے کہ آپ ایک عالم دین آپ کے ساتھ تھا اور اس عالم دین کو جرم حق گوئی میں جیلوں میں رہنا پڑا اور پھر آپ نے جب وہ الیکشن میں کھڑا ہوا تو اس کے مقابلے میں آدمی کھڑا کر دیا. تو بھائی یہ تو انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ بازی کی اور انہوں نے اتنا بھی خیال نہیں کیا. تو باقی یہ ہے کہ جہاں تک آگے جا کر پھر میں نے اپنے ووٹ کاسٹ کیا ہے, تو بھائی اگر مجھے میرے ایک ووٹ سے کوئی عالم دین وزیر اعظم بنتا ہوتا تو آپ میرا ووٹ عالم دین کے ہاتھ میں دیکھتے. عالم دین جو مولانا فضلمان صاحب تھے ان کو تو فل 85 ووٹ ملے, ان کو وزیر اعظم بننے کے لیے ابھی 90 اور ووٹ چاہیے تھے, تو وہ تو انہوں نے وزیر اعظم بننا نہیں تھا. اب ضروری تھی کہ ہمارے مسائل ہیں اور ہمارے سامنے اپنی چیزیں تھیں, تو اس لیے یہ میرا سیاسی فیصلہ تھا اور مشاورت کے بعد تھا. یہ کوئی اسلام کی جنگ نہیں ہے, سیاسی فیصلے ہوتے ہیں. ایم ایم میں ایک مہینہ تک مسلم لیگ کام کے ساتھ مذاکرات کرتی رہی کہ تمہارا وزیر اعظم ہوگا, ہمارا ڈپٹی وزیر اعظم ہوگا. ان کے مذاکرات ناکام ہو گئے, میرے مذاکرات کامیاب ہو گئے. ورنہ اگر ان کو ڈپٹی وزیر اعظم ہوتا, ان کا اسپیکر ہوتا اور مسلم لیگ کا آج وزیر اعظم ہوتا تو یہ متحدہ حکومت ہوتی تو پھر کوئی اسلام کی جنگ نہ ہوتی. یہ تو اس کو خام کا کفر اسلام کی جنگ بنا دیا گیا ہے, ایک بات ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ایم ایم اے ہے تو میں ایم ایم اے میں شامل ہو جاؤں کہ اگر آپ آئیں گے تو شیعہ یہاں سے چلے جائیں گے, لہٰذا ہم آپ کو شامل نہیں کرتے. تو یہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ ان کو شامل نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جن کے ساتھ میرا نظریے کا, ایمان کا, عقیدے کا اختلاف ہے, میں کم از کم ان کے ساتھ ایک جگہ نہیں جا سکتا. یہ میری مجبوری ہے, میں جس کو اپنے عقیدے کے خلاف سمجھتا ہوں میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ دین ہے اور وہ اسلام ہے. شکریہ
جی. نیکسٹ آئیے بھائی. جی جنہ دل بھائی آپ آئیں, آپ کی ٹرن ہے, آپ آئیں جنہ دل بھائی. السلام علیکم. مولانا صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کربلا میں امام حسین شہید ہوئے اور شیعہ لوگ یزید کو اور حضرت معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں اور لانتی کہتے ہیں, ہمیں کیا کہنا چاہیے؟
پہلی بار بہت شکریہ بھائی آپ نے یہ کربلا کا مطلب اٹھایا. میں نے تو کربلا میں اشارہ بھی کر دیا کہ یہ کربلا کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کو کہیں کہ یہ جو کربلا پر لکھی گئی سب سے پہلی کتاب مقتل حسین ہے ابو بکر کی, اس کتاب کو پڑھ کر کے دیکھیں کہ کربلا میں حضرت حسین کے مقابلے پر کون تھا. خود اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت حسین کے مقابلے پر آنے والا ایک بھی شامی, ایک بھی حجازی نہیں تھا, سارے کوفی تھے. ایک کوفی بھی کون جنہوں نے خط لکھے, جنہوں نے خط لے کر حضرت حسین کو بلایا, انہوں نے حضرت اپنے اس کے ابن زیاد کے حامی بن کر حضرت حسین کے ساتھ یہ افغان بن کیا اور ان کو شہید کیا. تو شہید کرنے والا نہ تو کوئی شام سے پہنچ آئی ہے, نہ کوئی حجاز سے پہنچ آئی ہے. تو جو شہید کرنے والے ان کو تو گالیاں دیتے نہیں ہیں, جنہوں نے بلایا چاروں طرف سے گھیر کر شہید کیا ان کو گالیاں دیتے نہیں ہیں. خیر بلا کے اسے جو لوگ واپس آئے حضرت زین العابدین حضرت زینب حضرت اپنے شارہ بانو انہوں نے جن کو قاتل بتایا ان کو تو گالیاں دیتے نہیں ہیں. جو میدان میں گری تھے ان کو گالیاں دینے کے لیے اور جو دنیا میں گری تھے ان کو گالیاں دینے کے لیے تیار رہتے ہیں, اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں. جو حقیقی قاتل ہے ان کا نام نہیں لیتے اور وہاں جو میدان میں ہے ان کا نام نہیں لیتے, جو میدان میں بھی نہیں ہے ان کی طرف بھاگ رہے ہیں. کیوں کہ اگر میدان والوں کا بتا دیں گے تو پھر تو سارا معاملہ اور سارا پردہ ہی کھل جائے گا. حضرت امیر معاویہ کے بارے میں وہ تو عظیم صحابی ہے. میں بالکل جو سیدنا امیر معاویہ کے جوتے مبارک کی بھی توہین کرتا ہے اسلام کی روح سے شریعت کی روح سے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں.
جی نیکسٹ آئیے.
جی السلام علیکم مولانا صاحب. ایک کنفیوژن تھی, یہ شیعہ حضرات جو ہیں یہ اکثر وہ عید الغدیر کا جو واقعہ ہے اس کو کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اعلان نہیں کر رہے تھے تو پتہ نہیں جبرائیل علیہ السلام نے آ کے زبردستی کروایا تو بتایا کہ بھئی میرے کے بعد اب علی کو آپ نے مولا ماننا ہے یا سردار ماننا ہے جو کچھ بھی. آپ اس واقعے کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے سر؟
جی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو عید غدیر ہے انہوں نے گھڑا ہے, دراصل یہ 18 ذی‌الحجہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے. اور ان ظالموں کی عادت یہ ہے کہ جس روز کسی خلیفہ راشد کی شہادت کا دن ہوتا ہے یہ اس دن عید مناتے ہیں. حضرت عمر فاروق کی شہادت کی تھی تو محرم کو رہے تو یہ عید بابا شجاع مناتے ہیں. حضرت امیر معاویہ کی وفات 22 رجب المرجب کو ہے, یہ 22 رجب المرجب کو امام جعفر کے کنڈے کے طور پر خوشی مناتے ہیں. حالانکہ کوئی ان کی روایت نہیں ہے, کوئی ان کی بات نہیں ہے, افسانے بنائے ہوئے ہیں. اور جہاں تک یہ وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کی خلافت کا اعلان کیا, ابھی خلافت کا اعلان کرنا تھا تو آپ حضرت الوداع کے خطبے پر فرماتے تو غدیر کے کنویں پر آ کر حضور نے فرمایا من کن تو مولا تو آج علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو اس کے معنی سمجھو مولا کے 15 معنی ہیں, 15 معنوں میں کسی جگہ خلیفہ کا معنی نہیں آتا 15 معنوں میں. تو جس کا میں مولا ہوں یعنی جس کا میں نبی ہوں اس کا علی نبی ہے, تو ایک معنی تو یہی ہوگا نا. تو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے, اس کا مطلب جس کا میں نبی ہوں اس کا علی نبی ہوں. اگر اس سے معنی نکالنا ہی ہے تو پھر اس سے نبی کا معنی تو نکل سکتا ہے اور نہیں نکل سکتا. تو اصل یہ ہے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے, جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے. اور اس سے پوچھو کہ بھائی مولا کے لفظ کوئی ڈکشنری کھول لو اس میں خلیفہ کا نہیں آتا, تو جب مولا کے لفظ مانا خلیفہ بنتے ہی ہے تو یہاں سے خلافت کیسے ثابت کرتے ہیں؟ تو اصل عید غدیر کا چکر اور یہ سارے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر خوشی منانے کی بات. بہت شکریہ.
صاحب آئیے.
السلام علیکم علی بھائی صاحب, تمہارا سوال تو ویسے بھی ہے وہ ایک قوم گفت ہے. یہاں بات ہو رہی ہے روم کی, ابھی صاحب آئے جنہوں نے آ کے کہا کہ جی یہاں پہ چینی اور کاجو کلاس بلانوں کو دی جاتی ہے. میں اس بات کی رسی کو رہتا ہوں کہ یہاں بالکل ایسی کوئی بات نہیں, بلکہ بات بالکل الٹ ہے کہ یہ لوگ یہ جسٹ لائک کہتے ہیں جیسے مان لے کے وہ ناشو ہیں, یہ لوگ آ کے دوسرے روم میں آ کے بدتمیزی کرتے ہیں. یہ بات صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کوئی انٹرنیٹ آ کر سیمت لے کے مت جائے, ریئل ہے. سیکنڈ والی بات کہ بلکہ اس کی میں کہتا ہوں میں 2-3 سال سے میں یہ ماہر بیٹھ ہوں, ایک مثال بھی کو بندہ آ کے ان سے تو کون سی قدم ان سے لے کے اس بات کریں کہ یہاں پہ میرے میں اپنی بات کرتا ہوں, میرے کانوں نے آج تک کسی بھی انٹر اسلامک گروپ میں سے کسی بھی ماں بہن کے خلاف کوئی گالی نہیں سنی. میں اس بات کا جو ہے جو بھی قسم ہے میں تیار ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ایز اے مسلمان. صحیح بات ان کی تو یہ ان کا تو کام ہی تک ہے اور ایک غلط سمجھ آپ بھی یہاں سے لکھنا چاہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایز اے پولیٹیشین ایز اے عالم ایز اے استاد آپ ہمیں کیا مشورہ دیں گے کہ ہم ود ان رسپیکٹ ہم اپنے اسلام کی اپنے بھائیوں کی دوستوں کی اپنی ریسٹریشن کی کیا خدمت کر سکتے ہیں اس پلیٹ فارم سے, اس پلیٹ فارم میں ہم کٹے ہوئے ہیں.
شکریہ. جی صاحب میں بہت ہی مسرور ہوں آپ نے اس بات کو دلائی. میں تھوڑا بہت اس کو جانتا ہوں. دیکھیں ہر آدمی کے جو جذبات ہیں جو میرا مخالف ہے سار بات ہے اس کے جذبات کو میرے لیے اچھے نہیں ہوں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ جو سوال مجھ سے کیا گیا تھا انہوں نے کہا تھا میں کیپٹاؤن کرنے والا ہوں. اگر میں نے کیپٹاؤن سو لفظ نہیں سمجھا, ابھی میں کیپٹاؤن سے 4-5 دن پہلے ہی ہو کر آ رہا ہوں. تو اگر وہ میرا خیال ہے انہوں نے وہاں کی بات کی ہوگی تو انہوں نے ابھی یہاں کی تو یہاں کے جو ذمہ داران ہیں وہ بھی فرما رہے ہیں, آپ خود فرما رہے ہیں انشاءاللہ العزیز. یہاں کے ذمہ دار اللہ کے فضل سے فاضل لوگ ہیں, تعلیم یافتہ مہذب لوگ ہیں, دلائل پہ سننے والے ہیں نہ یہاں سے یہاں رات ہوئی ہے نہ میں کوئی ایسا تاثر لے کے جا رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ دار لوگ ہیں اور انشاءاللہ یہاں سے کبھی غیر ذمہ داری کا گزارا نہیں ہوگا. بہت شکریہ. ہاں باقی یہ جو لین آپ نے فرمائی ہے دیکھیں اس کے ذریعے سے یہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت آپ میں اور آپ کی باتیں سنی جا رہی ہیں تو ہم اسلام کی تعلیمات سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو کسی عالم دین کی خدمات حاصل کریں لوگوں سے کہیں کہ آپ ہم سے سوالات کریں ہم اس کا جواب دیں گے آپ ان سے سوالات لیں لوگوں کو مسائل درپیش ہیں وہ اسلام کی روشنی چاہتے ہیں اور اسی طرح آپ تبلیغ دین کر سکتے ہیں جہاں سے پیسے کے ذریعے سے اپنا پیغام دے سکتے ہیں لٹریچر کے ذریعے سے اسلام کی تعلیمات کو عام کر سکتے ہیں اور اسی طرح اپنے نظریات اور عقائد کا آپ پرچار کر سکتے ہیں. میں نے ابھی سے اس لینڈ میں میں نیا نیا بھی ہوں تو میں سمجھتا ہوں یہ وسیع میدان ہے اس وسیع میدان سے آپ جو بھی خدمت دین کا کام لے سکتے ہیں ان شاء اللہ العزیز اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے.
جی
حضرات
سے گزارش ہے اپنا کارنر بھائی رات کافی بیت چکی ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اوپر اور آگے کی ہدایت دیں ہمیں کہ ابھی حضرت نے آرام بھی کرنا ہے. آپ سمجھتے ہیں اس بات کو ہاتھ تو بار بار کافی کھڑے ہو رہے ہیں سوالات کافی لمبے ہو جائیں گے اس طرح تو بہرحال حضرت کی تو یہ کبھی خیال کیا جائے. آپ تشریف لائیے ذرا اوپر.
فجر کی اذانیں بھی ہو سکتی ہیں اور حضرت کی مستقل مصروفیات ہیں اور جو ہے دن میں بھی پروگرامز اور رات میں بھی پروگرامز جو ہیں تو ہمیں چاہیے کہ حضرت کا جو ہے خیال کرتے ہوئے جو ہے سوالات کا سلسلہ جو ہے ختم کر دیں. ایک ساتھی نے ٹیکسٹ میں مجھ سے سوال کیا تھا کہ یہاں کی تعداد جو ہے کتنی ہے زیرو کے انشاءاللہ کی ہے کی تعداد کتنی ہے پاکستان میں کتنے پرسینٹ ہے تو میں نے بتایا کہ 2% وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت کی زبان سے جو ہے سننا چاہ رہے ہیں کہ کتنی ہے کیونکہ وہ اپنے روم میں تھوڑا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ہماری تعداد 30% ہے پاکستان میں. تو اس حوالے سے جو ہے حضرت آپ فرما دیجیے ذرا تاکہ اور باقی یہ زندہ دل آپ کو بہت دفعہ جو ہے موقع دیا گیا تو لاسٹ جو ہے کوشچن زندہ دل کا ہوگا اس کے بعد جو ہے حضرت جو ہے انشاءاللہ جواب فرما دیں گے. تو انشاءاللہ پھر جب کبھی موقع ملا ہم جو ہے حضرت سے استفادہ حاصل کریں گے تو آپ جو ہے زندہ دل کو صرف آنے دیجیے باقی سب کر دیں گے تو حضرت آپ کو بھی چلائیے ذرا بتا دیجیے.
یہ بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا ہے. یار لوگ اپنی تعداد بھی ان کے بعد صرف نظر کی صدری کہہ سکتے ہیں. ان سے سب سے پہلے طریقہ کار ہے کہ بھائی جب یہ سکول میں جنرل دینیات پڑھائی جاتی ہے تو سب سے پہلے تو وہاں دیکھ لیا کریں کہ کتنے بچے اٹھ کر چیا دینیات پڑھنے جاتے ہیں. پوری کلاس میں ماشاءاللہ اس وقت جو ہے وہ 100-150 بچہ ہوتا ہے تو اس میں 4-5 اٹھتے ہیں. عید ہے جمعہ کے موقع جو مذہبی اجتماعات ہیں تو ان اجتماعات کو دیکھ لیجیے کہ کس کتنے اجتماعات اہل سنت کے ہوتے ہیں. ایک شہر میں 100-200 کے قریب مساجد اہل سنت کی ہوتی ہیں اور ان کے 1-2-3 عبادت خانے ہوتے ہیں اور پھر آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ جناب ایک طرف 100 عبادت خانہ ہے ایک طرف 2 عبادت خانے ہیں دونوں کے عوام کا آپ لگا لیں پتا چل جائے گا. عید پر تو سارے عید کرتے ہیں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے یہ چند لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جلوس نکال لینا اور پھر وہ ساتھ لے کر دوسری طرح جلوس نکال لینا اس سے کوئی تعداد نہ بڑھا کرتی ہے. اور خاص طور پر جو بینک میں کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کی کٹوتی کے لیے درخواست دیتے ہیں وہاں باوجود اس کے کہ کچھ ہمارے لوگ مسلمان وہ صرف پیسہ بچانے کے لیے فارم پر کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی دیکھیں کتنے لاکھوں لوگوں کے اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں اور ان میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کر دیتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ نہ کاٹی جائے. بڑی آسانی سے یہ فگر سامنے آ جاتے ہیں کہ 3% سے زیادہ نہیں ہے.
تو اصل میں جو ہے ساتھی بےچارے مجبور ہو جاتے ہیں ہر کوئی چاہ رہا ہے حضرت سے سوال کرنے کو تو بہرحال ساتھیوں سے معذرت کے ساتھ ہم جو ہے اجازت چاہتے ہیں. ابھی انشاءاللہ پھر جب سے بھی موقع ملا تو انشاءاللہ پھر دوبارہ حضرت کے بیان سے مستفید ہوں گے. تو بابا جی آپ کا ہاتھ کھڑا ہے آپ تشریف لائیے اور پھر بعد میں جو ہے جواب فرما دیجیے.
تیار کردہ پاک ریکارڈنگ پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی فون نمبر 5678123